رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی یہ برکت کہوں گا کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی، یعنی معتکفین اسلامی بھائی جنہوں نے دعوت اسلامی کے تحت ایک ماہ کا بھی اور آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا. چند دنوں کے لیے بھی بعض اسلامی بھائیوں نے اپنے وقت کو گزارنے کی سعادت حاصل کی، تو یہ بہت سعادت کی بات ہے. اور انشاءاللہ آج امیر سنت سے ہم اپنے اسی موضوع پر، یعنی ماہ رمضان کی یادیں بھی تازہ کریں گے، کچھ اپنی نیتوں کو بھی تازہ کریں گے، کچھ ارادے وعدے یہ بھی انشاءاللہ ان کو بھی تازہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کہاں تک پہنچے، کہیں پہنچے یا نہ پہنچے، اب کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس طرح کے کچھ سوالات کرنے کی میری نیت ہے. اول تاخیر آپ بھی ضرور شرکت کیجئے گا تاکہ ہم بہت سارے مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ لے کر اپنے گھر لوٹ سکیں. ظاہر ہے کہ کئی اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کہ کئی دنوں کے بعد دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے بھی ہمارے عاشقان رسول ہوں گے کہ جنہوں نے آج مدنی چینل پر ہی شرکت پر اکتفا کیا ہوگا، یا چلو مدنی چینل پر شرکت کر لیں گے، تو جو مدنی چینل پر ہیں تو آپ مدنی چینل پر رہیے گا، چلے وہاں جب وہیں ہیں تو پھر وہیں رہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس آج کے اجتماع سے ہم خوب خوب برکتیں لینے کی کوشش کریں گے. ایک بنیادی بات جو شاید آپ اتفاق کریں وہ ہوتی ہے کہ جب ہم صحبت کو بدلتے ہیں تو ہمارے انداز و مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، کہ صحبت یہ ہمارے طبیعتوں میں بدلاؤ لاتی ہے. جب ہم ماہ رمضان کو پاتے ہیں اور ماہ رمضان کی برکتیں جب ہم محسوس کرتے ہیں تو ہمارے اندر تبدیلیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح مسجد میں رہتے ہیں لیکن جیسے ہی ماہ رمضان ہم سے جدا ہوا ہماری بہت ساری پرانی عادتیں پھر سے لوٹ کر ہم سے چپک گئیں. تو جب صحبت بدلی تو ہماری عادتوں نے بھی بدلنا شروع کر دیا. جب ماہ رمضان میں دعوت اسلامی والوں کی ہمیں صحبت میسر آئی تو ہماری طبیعتیں کچھ اور تھیں، اور جب ہم نے ماہ رمضان گزارنے کے بعد جب اپنی صحبتوں کو بدلا ہوگا، جنہوں نے بدلا ہوگا تو ڈیب انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کی طبیعتوں میں شاید تبدیلی آ گئی ہوگی. لیکن ہر کوئی ہر طرف جاتا نہیں ہے. میں نے ایک بات پڑھی ہے، میں اس بات کو بیان کرتا ہوں پھر امیر سنت اس کی وضاحت لیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے بات یہ پڑھی ہے کہ ایک دانہ ایک عقل مند شخص نے کہا کہ ایک کوے اور کبوتر میں دوستی ہو گئی. اس نے دیکھا کہ کوا اور کبوتر دونوں ساتھ ہیں. اسے دیکھ کر کہا کہ کوے اور کبوتر کی دوستی بنتی تو نہیں ہے کہ کوا الگ ہے, کوا کوے سے دوستی کرتا, کبوتر کبوتر سے دوستی کرتا, مگر یہ کوے اور کبوتر کی دوستی کیوں ہیں اور دونوں ایک ساتھ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو کوا اور کبوتر دونوں لنگڑے تھے, تو میں سمجھ گیا کہ چونکہ دونوں کے اندر ایک بات یکساں ہے کہ دونوں لنگڑے ہیں, تو دونوں کے لنگڑے پن نے دونوں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیا کہ دونوں میں ایک چیز نمایاں تھی. تو یہ میں امیر سنت سے چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا اچھی صحبت جو اختیار کرتا ہے یا کوئی بری صحبت اختیار کرتا ہے, تو اچھی اور بری صحبت دونوں کے اختیار کرنے میں یا دونوں طرف کوئی یکسانیت یا دونوں میں کوئی ایک چیز کامن ہوتی ہے؟
محاورہ ہے الجنس یمیل الی جنسہ, جنس یعنی ایک قسم, جنس من قسم, قسم جو ہے اپنی قسم کی طرف میلان رکھتی ہے. کچھ نہ کچھ یعنی کہ اپنے اندر کوئی کوالٹی ہے, سامنے میں بھی وہی کوالٹی, تو وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. جیسے بچہ بچہ بچے کی طرف میلان رکھتا ہے, بچے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اسی طرح اب اچھے نفوس ہوتے ہیں, اچھی فطرت, سعید الفطرت لوگ جو ہوتے ہیں, سعادت مند اور خوف خدا والے لوگ, وہ خوف خدا والوں کی طرف مائل ہوں گے, نیک بندے نیکوں کی طرف ان کا میلان ہوگا. اور جن کے اندر وہ برائی کا بیج ہوگا, عارضی طور پر وہ ٹھیک ہے اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گئے, لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ واپس جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے. وہ کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اس طرح مطلب یہ کہ معتکفین ہمارے ایک سے ایک آتے ہیں, وہ اپنے تاثرات بتاتے ہیں, اور بعض لوگ مطلب بیچارے بہت زیادہ برائیوں میں رہے ہوتے ہیں. اکیلے آدمی کا برائی کرنا عام طور پر تھوڑا دشوار رہتا ہے, وہی کہ اس کے ایسا فرینڈ سرکل اس طرح کا ہوتا ہے, سب مل جل کر وہ زیادہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہ نکل کر آیا ہوتا ہے تو اعتکاف میں ذہن بنتا بھی ہے. اب کچھ تو ہے کہ واقعی وہ اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہوں گے, یعنی ان کی فطرت میں سعادت ہوتی ہوگی, نصیب اچھے ہوتے ہوں گے, تو وہ بچ جاتا ہوگا, ورنہ شاید اکثریت اپنے انہی پرانے دوستوں کی طرف رجوع کرتی ہوگی اور بیچارے پھر وہیں کے وہیں آ جاتے ہوں گے. لیکن یہ کہ پھر ایک سال کے بعد پھر رمضان شریف میں آ جاتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, پھر بیچارے واپس ذہن بنتا ہے اب نہیں جائیں گے, لیکن پھر چلے جاتے ہیں. مقدر کی بات ہے, کوشش بھی کرنی چاہیے. بتکلف اپنے برے دوستوں سے بچنا, بری صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا, یہ مفید تو ہوتا ہے, کوشش کی جائے. توفیق اللہ دینے والا ہے, اس سے توفیق کی خیرات مانگی جائے, اور جو بھی یہاں بتایا جاتا ہے اس کو سیریس لیا جائے, ورنہ یہ شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہوگا نا یار, ٹھیک ہے یار ہم جو بھی ہے اپنے کو کچھ نہیں ہوتا, اپنا اپنا مطلب ذہن ہوتا ہے, اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, تو میرے کو کچھ نہیں ہوتا کسی کی صحبت سے. ہوتا ہے ایک تعداد ہوتی ہے جو بدعقیدہ لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں, بولتے ہیں ہم پکے اپنی جگہ پر, ہم کو کچھ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات پھر یہ کہ ہو سکتا ہے ایمان دے بیٹھتے ہوں, تو اس لیے بری صحبت سے بچنا یہ بہت ہی اہم ہے, ضروری ہے. الصحبت مؤثرہ, صحبت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے, اثر رکھتی ہے. بری صحبت برا بناتی ہے, اچھی صحبت اچھا بناتی ہے. صحبت صالح ترا صالح قرت, صحبت طالح ترا طالح قرت, اچھی اچھوں کی صحبت اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے کہیں اور بھی فرماتے ہیں کہ برا یار جو ہے وہ برے سانپ سے بدتر ہے, کیونکہ برا سانپ جو ہے نا یہ زیادہ زیادہ جان لے گا, لیکن برا یار برا دوست تیرا ایمان لے لے گا. گناہ جو ہیں وہ ایمان کے گناہ, یہ کفر کے قاصد ہیں بزرگوں کا ایسا قول ہے. گناہ کرتے کرتے اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ظلم پر مبنی ہوتے تو اور بندے کو پتہ نہیں چلتا, جیسے کسی کا مذاق اڑانا, کسی کو ڈرانا, آنکھوں سے کسی کو ڈرانے والے انداز میں گورنا, کسی سے جھگڑا, ناحق جھگڑا کرنا, یار یہ بھی ظلم ہے, ظلم ہے. اس طرح کے کئی معاملات پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, گھر میں ماں باپ پر ظلم ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ظلم یہ سب سے خطرناک ہے اور اس میں ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, برے خاتمے کا خوف ہوتا ہے. جبکہ اللہ کی یاد جو ہے نا, اللہ کی یاد کے بارے میں بزرگوں کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے, اس کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور اس طرح وہ ذکر کرنے والا جو ہے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا برے خاتمے سے بچ جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اپنا ذکر کرنے, اپنی یاد کرنے, تو ذکر کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح لیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ کریں, بے شک یہ ذکر ہے, لیکن یہی ذکر نہیں ہے, یہی ذکر نہیں ہے, بلکہ ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں. جیسے اس وقت میرا بولنا, آپ کا سننا, مدنی چینل کے ناظرین کا بھی سننا, یہ سب ذکر میں مشغولیت ہے. نیکی کی دعوت, امر بالمعروف, اللہ اور رسول کی باتیں کرنا, قرآن کی آیتیں, حدیثیں, یہ سب ذکر میں آ جاتی ہے. دعا, خطبہ, بلکہ نماز, یہ بھی ذکر ہے. یہ تو اس میں تو قرآن کریم میں اس کی تو صراحت ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. بلکہ نماز تو اعلیٰ درجے کا ذکر ہے کہ اس میں ذکر باللسان یعنی زبان کا ذکر بھی ہے, آیتیں وغیرہ ہم پڑھتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, اور ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کا ذکر بھی ہے, ہاتھ پاؤں سب اس میں اللہ کی یاد میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں, رکوع سجود وغیرہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, یہ ذکر بالجوارح کہلاتا ہے. اعضاء کا ذکر, ہاتھ پاؤں آنکھ کان ان سب کا ذکر, اور نماز میں خشوع ہونا, دل لگنا, یہ ذکر بالقلب ہے. عوام نے ذکر بالقلب کے بڑے عجیب و غریب معنی اب نکال لیے ہیں بعض لوگوں نے, کہ وہ ذکر دل ہلتا رہے, جمپ مارتا رہے, سینہ پھڑکتا رہے یا کندھا حرکت کرتا رہے, تو یہ یوں بولتے کہ یہ ذکر بالقلب ہے. ایسا نہیں ہے. کل ذکر بالقلب جو ہے نا, یہ اللہ کی یاد دل میں ہو, اس کا خوف دل میں ہو, نمازوں کا خشوع اور خضوع, رحم کرنے کی کیفیت, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دل کو نرم کیے رہتی ہیں اور اللہ کی یاد سے دل معمور رہتا ہے. باقی یہ دل اچھالنا جو ہے یہی, بلکہ یہ ذکر تو بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حادث یعنی بعد میں ایجاد ہوا ہے. صحابہ کرام وغیرہ سے ایسا کوئی ذکر ابھی تک تو میں نے نہیں پڑھا کہ منقول ہو, کہ ان کا دل اس طرح اچھلتا ہو. تو اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ حقیقی ذکر بالقلب کی جو میں نے تشریح کی وہ بزرگوں نے لکھی, آپ اس میں پڑھ لیں, فذکرونی اذکرکم. اس کے تحت خزان العرفان میں سعد الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کی جو قسمیں بیان کی اس میں یہ کہ ذکر باللسان, ذکر بالجوارح, ذکر بالقلب وغیرہ کا بیان کیا ہے آپ نے, اور نماز کے لیے یہ فرمایا کہ یہ اس میں سارے ذکر جو ہے جمع ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا, جو بزرگوں نے لکھا ہے, ہمارا کابرین نے, علماء جو لکھ کر گئے, یہ اس طرح کا میں اپنے طور پر اس کو سمجھو کہ وہ شرح کر کے خلاصہ کر کے یہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب اچھی صحبت میں رہنے والے بن جائیں. تو ہم یہ جب یہ ذکر بیان کرنا, درس دیتے رہیں گے, بیان کرتے رہیں گے, مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے, نیک بننے کے طریقے, مدنی انعامات ان اس کا نام اب ہے نیک بننے کے طریقے. تو نیک بننے کے طریقوں پر ہم عمل کرتے رہیں گے, اور اس کا غور و فکر کے ذریعے, جس کو پہلے فکر مدینہ کہتے تھے اب کہتے ہیں غور و فکر, تو غور و فکر کے ذریعے خانے بھرتے رہیں گے. یہ سارا ذکر ہے, یہ سب ذکر ہو رہا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم برے خاتمے سے بچ جائیں گے, اچھا خاتمہ ہوگا, ایمان پر خاتمہ ہوگا. زہ نصیب مدینہ میں زیر گنبد خضرا آقا کے جلووں میں خاتمہ نصیب ہو جائے, عافیت نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک کے بھی ذکر ہے, بہترین قسم ذکر کی درود شریف. حضرت سیدنا ابو الفضل ابن سیرک قومسانی قدسہ سرہ نورانی فرماتے ہیں, میرے پاس خراسان سے ایک عاشق رسول آیا اور کہنے لگا الحمدللہ میں مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سویا ہوا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر خواب میں کرم فرمایا, لبائے مبارکہ واہ ہوئے, رحمت کے پھول چڑھنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے, جب تو حمادان جائے تو ابو الفضل ابن زیرک کو میرا سلام کہنا. میں عرض گزار ہوا سرکار ان پر اس کرم کی وجہ, فرمایا وہ روزانہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. سیدنا ابو الفضل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, پھر وہ خراسانی اسے کہنے لگا مجھے بھی وہ درود پاک بتا دیے جس کا آپ ورد کرتے ہیں. تو میں نے اسے بتایا کہ میں روزانہ 100 یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمد عنا ما هو اهل. اس عاشق رسول نے یہ درود پاک مجھ سے سیکھ لیا اور قسم کھا کر کہنے لگا میں آپ کو جانتا نہ تھا, آپ کا کبھی نام بھی نہ سنا تھا, آپ کے بارے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتایا. حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرک فرماتے میں نے اس خوش نصیب عاشق رسول کو تحفہ پیش کیا تاکہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ مزید اس سے سنوں, لیکن قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے وہ بولا میں سلطان انبیاء کرام رسول ذی احترام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پیغام پہنچانے کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا. اس کے بعد اس عاشق رسول کو میں نے دوبارہ کبھی نہ دیکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا. تو پوچھا بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے, صرف درود پاک پڑھے جانے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام پوچھا, پھر کہا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا, اثناء سفر یعنی سفر کے دوران والد بزرگوار شدید بیمار ہو گئے, ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے, علاج معالجہ کیا مگر قضاء الہی سے وہ وفات پا گئے. یکایک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچھی ہو گئی اور پیٹ بھی پھول گیا. یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے ہوئے پڑا انا للہ وانا الیہ راجعون. میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی. اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا. میں خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر معطر بزرگ کی زیارت سے مشرف ہوا. ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے کبھی نہ دیکھا تھا اور ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگی تھی. وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لائے, چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا. دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی, آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے. جب وہ نور برساتے بزرگ واپس جانے کے لیے پلٹے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور عرض کی, آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ پاک نے میرے والد مرحوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا؟ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. تمہارے والد گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتے تھے. جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی تھی, اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں. پھر میری آنکھ کھل گئی, میں نے دیکھا کہ حقیقت میں بھی میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا, چہرہ روشن ہو گیا تھا اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. دنیا اور آخرت میں جب میں رہوں سلامت, جب میں رہوں سلامت, پیارے پڑھوں نہ کیوں کرے تم پر سلام ہر دم. للہ اب ہماری فریاد کو پہنچی, یہ للہ اب ہماری فریاد کو پہنچی, یہ فریاد کو پہنچی, یہ بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم, تم پر درود ہر دم, تم پر سلام ہر دم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میں نے دو حکایات عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں, دونوں حکایتوں میں درود پاک کی برکات آپ نے ملاحظہ فرمائی. اب کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار درود تو ہم بھی پڑھتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی 1000 پڑھتا ہوگا, 1200 پڑھتا ہوگا, ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا ہم درود کس طرح پڑھتے ہیں؟ اب اس طرح پڑھتے ہیں. اچھا یہ تو ہماری آنکھوں کا حال, زبان کا حال, دل کا حال, یہ کہیں وہ گھوم رہا تو دماغ ہمارا کہیں اور پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ جو ہے نا ادھر ادھر ہوتی ہے, اگرچہ بے دلی کے ساتھ غفلت کے ساتھ درود شریف جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی مقبول ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے گا سرکار کے تصور سے یا گنبد خضرا کا خیال باندھ کر رقت کے ساتھ, سوز کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ, یعنی دل کو حاضر رکھ کر دل جمعی کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے گا اس کا کچھ معاملہ ہی اور ہوگا, اس کی برکتیں بھی اور ہوں گی. تو یہ حضرات جن کے ہم نے قصے سنے یہ ہو سکتا ہے کہ اسی انداز پر درود شریف پڑھتے ہوں خشوع اور خضوع کے ساتھ, ہمارا حال کچھ اور ہے. بہرحال یہ کہ سب یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا ہے. ہمارے ساتھ کچھ ہو یا نہ ہو درود شریف بہرحال پڑھتے رہنا ہے, اور کچھ ہو اس لیے نہیں ثواب ملے اس لیے پڑھنا ہے. آج نہیں تو کل کچھ ہوگا, درود شریف تو ضائع نہیں جائے گا, جیتے جی نہیں ہوا تو قبر میں انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. قبر میں بھی اگر وہ ترکیب نہیں بنی تو انشاءاللہ قیامت میں بن جائے گی, کچھ تو ہوگا ہے نا, کہ دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت, انشاءاللہ دنیا کی بھی سلامتی آخرت کی بھی عافیت, اور یہ ہے درود و سلام. اور عین ممکن ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہماری کئی آفتیں مصیبتیں جو آنے والی تھیں وہ ٹل جاتی ہوں, ہم کو پتا نہ چلتا ہو, ہمیں گر کر وہ ہاتھ ٹوٹنے کی نوبت آنی تھی یا پیر ٹوٹنے کی نوبت آنی تھی. اور درود شریف پڑھنے کی عادت اگر ہے, اور ہے سمجھو, اور اس وجہ سے ہو سکتا ہم گرے نہ ہو, گھر پر سلامتی سے اسکوٹر لے کر پہنچ گئے ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم کو پتا تو نہیں چلے گا نا. تو اس لیے بہرحال درود شریف تو ان دنیاوی مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے پڑھنا بھی نہیں, اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا, ضمناً اس کے فوائد اور برکات بے شمار. اور پھر یہ کہ آقا کا کرم ہے, بس جس پر ہو جائے جس انداز پر ہو. ویسے آج کل تو وہ مدینے کے مسافر جو ہے وہ دڑا دڑ جا رہے ہیں, اور کثیر تعداد میں حجاج کرام پہنچ چکے. ابھی یہ کہ ہم خوشی خوشی جا تو رہے کہ حج کریں گے, لیکن پتہ نہیں اول تو سفر نصیب ہوگا یا نہیں, پہنچیں گے یا نہیں, اگر پہنچ بھی گئے تو حج کو تو ابھی دیر ہے, پتہ نہیں جیئیں گے کہ نہیں جیئیں گے. آج ایک مجھے ملی تھی تحریر پیغام, اس میں 28 تاریخ کی خبر تھی کہ اتنے اتنے حاجی پاکستان کے پہنچے, اور اس میں سے 16 حاجی وفات پا چکے. اب 16 حاجی تو پاکستان کے, دیگر ملکوں کے بھی ہو سکتا ہے ہوں. اب دیکھو یہ بیچارے خوشی خوشی حج کے لیے گئے, حج کو تو دیر ہے بھی, ان کا انتقال ہوگی, بعد حج کے لیے جاتے ہیں, حج میں انتقال ہو جاتا ہے, حج کر کے بعدوں کا انتقال ہوتا ہے, مدینہ شریف کی حاضری سے بیچارے رہ جاتے ہیں, مدینہ کی یہ باری آئے جانے کی اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. یہ کہ کچھ پتا نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. اللہ کریم بار بار ہمیں حج مبرور کی سعادت بخشے, وہ مدینہ بھی بار بار دیکھنے کی سعادت ملتی رہے عافیت کے ساتھ, سلامتی قلب کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ حاضری ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سفر جو ہے فرمائیں گے.
میں اصل میں وہ حج کو گئے اور انتقال ہو گیا, تو کیا اس کے بھی کوئی فضائل ہیں؟
جیسے جو حج کے راستے میں گیا حج کے لیے اور فوت ہو گیا راستے میں, وہ قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا رہے, یہ تو ہے بڑی سعادت کی بات. اس طرح راہ خدا, یہ حج کا سفر بھی راہ خدا کا سفر ہی ہے, تو اس میں فوت ہونا تو بڑی بات ہے. یہ اچھی آپ نے توجہ دلائی اس سوال کے ذریعے. تو اگر ان کے جو 16 حاجیوں کی جو ہم نے اطلاع پڑھی اگر یہ درست ہے تو بہرحال یہ تو مجھے پتا ہے کہ حاجیوں کے انتقال تو ہوتے ہیں, دیکھا بھی میں نے حج سے پہلے بازوں کے انتقال ہوتے. تو یہ کہ ان کے عزیزوں سے میں تعزیت بھی کرتا ہوں جو حجاج حج سے پہلے بیچارے مکہ شریف میں یا جدہ شریف میں یا مدینہ طیبہ میں بھی فوت ہوئے, کچھ مدینہ شریف میں فوت ہوئے, کچھ مکہ پاک میں فوت ہوئے, دونوں پاک جگہ ہیں. مدینہ شریف میں جو فوت ہوئے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جنت البقیع میں دفن کیے گئے, اور جو مکہ پاک میں فوت ہوئے ان کو شریعہ قبرستان, قلب نے یہ لکھا شریعہ قبرستان. شریعہ یہ شریعت عربی میں شریعہ, شاید یہ اس طرح لگتا ہے مجھے, تو شریعہ قبرستان کیوں, جنت المعالی پر ہو گیا, جنت البقیع بھی پر ہو گیا, تو اب جگہ کی ترکیب نہیں ہوگی, یا ایسا ہوتا ہے کہ شاید مقامی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں تدفین کی جائے اور جو مسافر ہیں ان کو کہیں اور اب دفن کر رہے ہیں, جنت المعالی میں نہیں کر رہے. شاید جنت البقیع میں کر رہے ہیں دفن، اب بھی یہ یاد پڑتا ہے. جنت البقیع کی کافی توسیع ہو گئی ہے، چار مدینہ شریف میں اور 12 مکہ پاک میں. لیکن یہ کہ دونوں کے لیے بشارت ہے، دونوں کے لیے بشارت ہے کہ تم سے ہو سکے، یا جو بھی اب حدیث کے بے آئینی الفاظ یاد نہیں ہیں کہ جو مکے میں مرے گا یا مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اس طرح کی حدیث پاک تو ہے، اس یہ مضمون ہے حدیث شریف میں. تو مکے میں مرنا وہ بھی حج کے لیے، سفر شروع ہو جائے حج کے انتظار میں ہے، یا مدینہ پاک کی حاضری ہے لیکن ہے حج کے لیے گیا ہے، تو مدینہ پاک میں بھی اس کو حج ہی کا انتظار ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ دونوں جگہ جس نے بھی وفات پائی وہ قیامت تک اس کے لیے ہر سال وہ گویا حج کرتا رہے گا اور ثواب ہی ثواب ہے. تو میں ان کے عزیزوں سے تعزیت بھی کرتا ہوں جن کی وفات ہوئی ہے، اور ڈھارس بھی دے رہا ہوں کہ اگر یہاں بھی تو مرنا ہی تھا تو وہاں کی سعادت ان کو مل گئی. تو اس پر یہ کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان کے لیے دعا کریں، بلکہ میں تو کہوں ان کے صدقے میں دعا کریں. اب تو ان کا تو کام بن گیا نا، اللہ کرے ان کے صدقے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. اپنا انتخاب مدینہ ہے، جنت البقیع آخر میں فائنل ایڈریس میرا جنت البقیع ہے، اللہ لاج رکھ لے، کاش ایسا ہو جائے. میں مطلب بس خواہش ہے کہ جنت البقیع اپنا بس مدفن بن جائے، آقا کے صدقے میں جنت الفردوس آقا کے پڑوس میں مسکن بن جائے، مسکن مانے رہائش بن جائے وہاں. کاش
خلیل افزاد راہ آخرت کی سعی احسن میں مدینہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں اور مر جاؤں.
یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف.
کاش دوبارہ لے کے حج کے مبارک دن ہے معتکفین عاشقان رسول، ظاہر ہے کہ اعتکاف میں بھی مدینہ مدینہ تو ہوتا ہی ہے، یاد مدینہ ہوتا ہے، حج کا بھی جذبہ بڑھتا ہے، سفر مدینہ کا شوق بھی بڑھتا ہے. تو الحمدللہ معتکفین میں سے کچھ تو ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جو پہنچ بھی گئے ہوں گے مکہ مدینہ، کچھ ہوں گے تیاری کر رہے ہوں گے، کچھ یہ کہ ایسے بھی ہوں گے جو حسرت میں آہیں بھرتے ہوں گے. سب کے لیے سعادت ہے، جو گئے ان کے لیے سعادت، جو جا رہے ہیں ان کے لیے سعادت، اور جو آہیں بھر رہے ہیں فراق میں ان کے لیے بھی سعادت ہے. مدینے کی یاد اور حج کی یاد جس بھی اینگل سے کریں گے انشاءاللہ خسارہ نہیں ہے، نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ. اب یہ کہ حج کو کس طرح جانا چاہیے، اس کی ایک بہت پیاری قید مجھے یوں کہہ سکتے ہیں یہ ساری کتاب میں میرا انتخاب ہے، یہ قید بہت پیاری قید ہے. حج کے لیے جانا کس طرح چاہیے، ہم کو آنا ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے، خوب موویاں بن رہی ہوتی ہیں، ہنس ہنس کے گلے مل رہے ہوتے ہو، جا رہے ہوتے خوشی خوشی، چلو یہ بھی غلط نہیں ہے، خوشی خوشی جا رہے، لیکن یہ کہ بہرحال اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو جیسے حجی جس کا عنوان ہے یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات، پیج نمبر 118 سے شروع ہو رہی ہے حکایت، اس کا عنوان ہے بکثرت رونے والا حاجی. میں اس پر ایک پہلے شعر کسی کا سنا دوں.
یاد نبی میں رونے والا تو دیوانوں کو
غالب نوالب ہم ہے، شاعر نے جو لکھا، پر میں تو حکایت کر رہا ہوں.
یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو پھر بھی وہ اپنا لگتا ہے، لاکھ پرایا ہو اپنا لگتا ہے.
حضرت سیدنا محب حضرت سیدنا مخبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بوہیم اجلی علیہ رحمت اللہ الولید ہے، مجھ سے فرمایا میرا حج کا ارادہ ہے، کسی کو میرا رفیق سفر بنا دیجئے. چنانچہ میں نے ایک اپنے پڑوسی کو ان کے ساتھ سفر مدینہ پر آمادہ کر لیا. دوسرے دن میرا پڑوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں حضرت سیدنا بوہیم کے ساتھ نہیں جا سکتا. میں نے حیرت سے کہا خدا کی قسم میں نے کوفے بھر میں ان جیسا بااخلاق آدمی دیکھا ہی نہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم ان کی رفاقت سے خود کو محروم کر رہے ہو، ان کے ساتھ سفر کے لیے تیار نہیں ہو. وہ بولا میں نے سنا ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے، اس لیے ان کے ساتھ میرا سفر خوشگوار نہیں رہے گا. میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ بہت اچھے بزرگ ہیں، ان کی صحبت انشاءاللہ تمہارے لیے نہایت منفعت بخش ہوگی، فائدہ مند ہوگی. وہ مان گیا. جب سفر کے لیے اونٹوں پر سامان لادا جانے لگا، یعنی شروعات سفر کی، ایک ہماری شروعات ہوتی ہے اس طرح، یہ کدھر ہے، بیگ کدھر ہے، ارے ارے وہ کہاں گیا، وہ میرا چھوٹا بیگ، اس میں پاسپورٹ تھا. ہم لوگ یہ اس ادھیڑ بن میں لگے ہوتے، لیکن یہ کیا کر رہے تھے، اللہ کی شان. تو جب اونٹوں پر سامان لوڈ ہو رہا تھا، سمجھو ہمارا کار پر جب سامان لوڈ ہو رہا ہو، تو حضرت سیدنا بوہیم اجلی، یعنی ایک طرف سامان ان کا لوڈ ہو رہا ہے اونٹوں پر، ایک طرف یہ ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر رونے میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی داڑھی مبارک اور سینہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، تر ہو گیا، اور آنسو زمین پر ٹپ ٹپ گرنے لگے. سیدنا مخبل فرماتے ہیں میرے پڑوسی نے گھبرا کر مجھ سے کہا ابھی تو سفر کی شروعات ہے اور ان کا یہ حال ہے، خدا جانے آگے کیا عالم ہوگا. میں نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں، سفر کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے بال بچوں کی جدائی میں رو رہے ہو، آگے چل کر قرار آ جائے. حضرت سیدنا بوہیم اجلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سن لی اور فرمایا واللہ یعنی اللہ کی قسم ایسی بات نہیں، اس سفر کے سبب مجھے سفر آخرت یاد آ گیا. سفر کے آداب میں سے بھی ہے کہ جب سفر کرے، جب بھی سفر کرے، مدنی قافلے کے لیے بھی آپ سفر کریں، تو جب بھی سفر کرے تو سفر آخرت کو یاد کرے، موت کے سفر کو یاد کرے. کہ ایک بار آج تو گھر سے سفر کر رہا ہوں یا اپنے شہر سے اپنے وطن سے سفر کر رہا ہوں، کل مجھے اسی طرح دنیا سے بھی سفر کرنا ہے، تو مجھے سفر آخرت یاد آ گیا. یہ فرماتے چیخیں مار مار کر رونے لگے. پڑوسی نے پھر پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا میں ان کے ساتھ کیسے رہ سکوں گا. ہاں ان کا سفر حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی اور سیدنا سلام ابو الاحوص رحمہم اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہر دو حضرات بھی بہت روتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ترکیب خوب رہے گی. داؤد طائی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، بہت پرانی حکایت ہے، تو ان کے ساتھ ان کی ترکیب خوب رہے گی اور مل کر یہ خوب رویا کریں گے. میں نے پھر پڑوسی کی ہمت بندھائی، آخر کار وہ ان کے ساتھ سفر مدینہ پر روانہ ہو ہی گیا. حضرت سیدنا مخبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حج سے ان کی واپسی ہوئی تو میں اپنے پڑوسی حاجی کے پاس گیا، اس نے بتایا اللہ آپ کو جزا خیر دے. اب پڑوسی شکریہ ادا کر رہا ہے، جزاک اللہ خیرہ کہہ رہا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے ان جیسا آدمی کہیں نہیں دیکھا, میں وہ ہے اجلی جیسا آدمی کہیں نہیں دیکھا, حالانکہ میں تو مالدار تھا, پھر بھی غریب ہونے کے باوجود وہ مجھ پر خوب خرچ کرتے تھے. بوڑھے ہونے کے باوجود روزے رکھتے, مجھ بے روزہ جوان کے لیے کھانا بناتے اور میری بے حد خدمت کیا کرتے تھے. مخول فرماتے میں نے پڑوسی سے کہا, آپ ان کے رونے کے سبب پریشان ہوتے تھے, اب کیا ذہن ہے آپ کا؟ پڑوسی نے کہا, پہلے پہل میں بلکہ دیگر قافلے والے بھی ان کے رونے کی کثرت سے گھبرا جاتے تھے, مگر آہستہ آہستہ ان کی صحبت کی برکت سے ہم پر بھی رقت طاری ہونے لگی اور ان کے ساتھ ہم سب بھی مل کر روتے تھے. حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں, اس کے بعد میں حضرت سیدنا بوہیم اجلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی حاجی کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا, بہت اچھا ساتھی تھا, ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرتا تھا اور اس کے آنسو بہت جلد بہ جایا کرتے تھے. اے مخول, اللہ تم کو جزائے خیر دے, اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. تو یہ تھے ہمارے بزرگانے دی, اور کس طرح یہ رو رو کر سوز و رقت کے ساتھ سفر کرتے تھے. اچھا, اس دور میں میں سمجھتا ہوں رونے والوں کی کثرت ہوا کرتی ہوگی, اور آج کل کہا لگانے والوں کی کثرت حج میں بھی دیکھیے, زور زور سے ہنس رہے ہوں گے, گپے ہاں کرے ہوتے ہیں, چوپال لگائے ہوتے ہیں, مسجد الحرام میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, بعض لوگ باتتے ہیں, مسجد نبی شریف میں بھی بعض لوگ باتیں کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب ماحول جو ہے نا بالکل چینج ہے. پہلے سفر بہت دشوار تھا, اونٹوں پر, گھوڑوں پر, پیدل, اس زمانے تک سفر کرتے تھے. یہ تھوڑی کہ ہم کیا یہاں سے کراچی سے جدہ شریف کا سفر 3.5-4 گھنٹے تقریباً. اب ہو سکتا ہے ہوا جو ہے وہ اگر مستی میں جھوم جھوم کر ہوائی جہاز کو چومنا اور لپٹنا شروع کر دے تو پاؤ آدھا گھنٹہ ادھر ادھر سمجھے, لیکن بھارت سفر جو ہے یہ اب مختصر ہے, اتنی یعنی ترقی ہو گئی. پہلے سفر ہو سکتا ہے سال سال, دو دو سال تک بھی یہ سفر کر کے پہنچتے ہوں گے, اور کس طرح زخمی ہو کر قافلے لٹ جاتے تھے اور ڈاکو بھی اپنا کام کرتے ہوتے تھے, اور کس طرح یہ لٹ پٹ کر اور کتنے حاجی راستے میں وفات پا جاتے ہوں گے, اور جو حیات ہوتے تھے ان کا سفر باقی رہتا تھا. ایسے ایسے اپاہجوں کے واقعات کہ گھسٹ گھسٹ کر بھی وہ سفر, ایک بزرگ تھے گھسٹ گھسٹ کر سفر انہوں نے کیا حج کا, زمین پر گھسٹ کر. تھکا ماندا ہے وہ جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا, وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا اے جانا میں. یعنی حقیقت میں تھکا ہوا وہ ہے جو یعنی کہ سفر سے رک جائے اپنی بیماری, اپنی موتاجی, معذوری کی وجہ سے. اور پہنچاوا وہی ہے کہ جو کوئے جانا یعنی محبوب کی گلیوں میں پہنچ جائے. تو یہ کہ بس اللہ مدد کرے ان کے حبیب کرم فرمائے. تو سفر ہم نے تو دیکھے نابینے بھی پہنچتے ہیں, بعض نابینے کئی کئی حج کرتے ہیں, ڈولے لنگڑے یہ بھی دیکھے ہم نے آج, یہ بھی ہوتے ہیں, مریض دیکھے, بوڑھے دیکھے. بھائی کتنے بوڑھے 80 سال کے ہمارے ملک کے کتنے بتائے, 15,000. وہ حج کا جو محکمہ اس کے کوئی اہم شخصیت کل ہفتے کو ملاقات میں تشریف لائے تھے, وہ تو وہ 15,000 80 سال کی عمر کے حاجی اس سال ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں یہ ترکیب 80 سال کی تھی کہ 80 سال کی عمر جس کی ہو اس کی قرآن اندازی کرنی نہیں ہے, بغیر قرآن اندازی ان کو انہوں نے بھیج دیا کہ حج کر لیں بیچارے. اب وہ 80 سال کے بعد اب کتنا جیئیں گے, 80 سال یہ بیچارے آئی گئے تو ان کو محروم نہ کیا جائے. یہ ہمارے ملک کا ہمارے محکمہ حج کا قابل تحسین مجھے بہت پسند آیا, بوڑھوں پر رحم کرنا چاہیے, بوڑھوں پر جو رحم کرے گا, بوڑھوں کی جو خدمت کرے گا, احترام کرے گا, اللہ کریم اس کے بوڑھاپے میں اس کے لیے کسی کو مقرر کر دے گا جو اس کی خدمت کرے گا, اس کی عزت کرے گا. اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے تحت بڑی پیاری بات کہی کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو بوڑھوں کی عزت کرے گا, کسی بوڑھے کی خدمت عزت وغیرہ, تو اس کی عمر لمبی ہونے کی بشارت اس میں, کہ یہ بھی بوڑھا ہوگا اور اس کی بھی خدمت کی جائے گی. یعنی ایک طرح کا سمجھو یہ زندگی کا بیمہ ہے, ایک طرح کا طویل عمر پانے کا ایک نسخہ ہے کہ بوڑھوں کی بندہ خدمت کرے. یعنی بوڑھا بھلے جھگڑتا ہو, کڑ کڑ کرتا ہو, بک بک کرتا ہو, معذور ہوتا ہے, غصہ آ جاتا ہے اس کو, یا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا, تو آپ اس کو اس کی خدمت بھی کرنے جاؤ گے تو آپ کو جھاڑ دے گا, معافی مشکل. خدمت کیے جائے اللہ کی رضا کے لیے خدمت کریں تو آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ, اس کی خدمت کیے جائے اس کا انشاءاللہ صلہ آپ پائیں گے. بیچارے وہ اکیلا نہ چھوڑ دیں, اکیلے ہو جاتے ہیں بوڑھے, خاندان بھی اکیلا کر دیتا ہے, بیٹے بھی دھکا مار دیتے ہیں کہ یار یہ ٹر 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 کرتا رہتا ہے, لڑتا رہتا ہے. نہیں آپ بھی تو اواں کرتے رہتے تھے, بات بات میں ضد کرتے رہتے تھے چھوٹے تھے, تو آپ کا گند کچرا بھی یہ اٹھاتے ہی تھے نا, آپ کی خدمت کرتے تھے, آپ کے لیے روتے تھے. اب ان کی باری آ گئی بےچارے, یہ ایسے ہو گئے, بوڑھا اور بچہ ایک ہی ہوتا ہے بعض صورتوں میں, بعض باتوں میں. اب آپ کی باری ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. انہوں نے آپ کی خدمت کی تھی, آنکھیں بند کر کے آپ کی خدمت کی تھی, بھوکے رہ کر آپ کو کھلایا تھا, اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو کھلایا تھا, اچھی اچھی چیزیں آپ کو کھلائیں, اچھا اچھا آپ کو پہنایا, آپ کو گھمایا پھرایا, پڑھایا دکھایا, اپنے پاؤں پر کھڑا کیا. اب یہ بوڑھے اور معذور ہو گئے, اب آپ کو یوں بول دے ٹرٹر کرتے, ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں. ماں باپ اگر بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت تو بہت بڑی سعادت ہے, اڑوس پڑوس کا کوئی بزرگ ہے بوڑھا ہے اس کی بھی خدمت سعادت ہے, کوئی بھی مسلمان ہو اس کی خدمت خاص کر بڑھاپے میں یہ سعادت ہے. رستہ ان کا پار کرا دیں, ان کو مطلب کوئی چیز چاہیے تو لا دیں, کوئی اگر خرچہ کرنا پڑے تو کر دیں, اللہ اور دے گا, نہ دے تو مجھے بول, یا رائے خدا میں دینے سے تو بڑھتا ہے, یہ تو بالکل حقیقت کی بات ہے, یہ رائے خدائی میں تو خرچ ہے. ہم ہمدردی میں کسی کو دیں گے تو ثواب تو ملے گا نا, یعنی کسی انجانے کو دیں گے, اب خاندان والے امی ابو کو دیں گے تو یہ نیت کریں گے تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے ساتھ میں, صدقے کا بھی ثواب ہے اگر یہ نیت کریں گے تو. کہ وہ صدقہ جو ہے نا, ہر صدقہ وہ نہیں ہوتا جیسے کہ وہ حج ہے, وہ زکات ہے یا فطرہ ہے, تو یہ ماں باپ کو نہیں دیا جا سکتا, لیکن ہم جو ویسے وہ گفٹ دیتے ہیں ماں باپ کو, اور یہ اس میں تحفے کی نیت کریں گے, صلہ رحمی کی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا, کیوں نہیں ملے گا. نیت کچھ بھی نہیں ہوگی تو نہ ثواب نہ گناہ, بری نیت ہوگی تو گناہ, پھر جیسی بری نیت گناہوں والی نیت ہوگی تو گناہ, ورنہ کچھ بھی نہیں. تو جب بھی ماں باپ کی خدمت کریں یا کسی اور مسلمان کو گفٹ دے تو اچھی نیت ہونی چاہیے. تحفہ دینا یہ میں اللہ کی رضا کے لیے تحفہ دے رہا ہوں, کم از کم اتنی نیت کر لیں تو ثواب مل جائے گا. دوسری کوئی نیت مستحضر ہوتی ہے, جیسے رشتہ دار ہے تو یہ نیت بھی کر لیں کہ صلہ رحمی بھی کر رہا ہوں, یہ دو نیتیں ہو گئیں, دوسرا بھی ثواب انشاءاللہ مل جائے گا.
بہرحال میرے اپنا
مل سنت نے بزرگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, گھر میں بعض اوقات ایسے بزرگ جو ہوتے ہیں تو وہاں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, تو بہت پیارا مل سنت نے ایک تقابل بھی کر کے بتایا کہ بچوں کے ساتھ بھی تو یہ بچے بھی مطلب کہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں, چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, ان کی بھی مطلب کہ نجاست وغیرہ کے بھی معاملات ہوتے ہیں, الٹیاں بھی کرتے ہیں, بتنگ بھی کرتے ہیں, لیکن یہی بچے والے گھر میں اگر کوئی ایسا برا ہو تو بچوں کی ساری حرکتوں پر پیار آ رہا ہوتا ہے اور مطلب اس کی خدمتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ بوڑھا گھر کا فرد جس نے ہمارے ساتھ یہ سارے اس نے سلوک کے کام کیے ہوں, آج اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہونا تو وہ اچھا نہیں لگتا بعض اوقات. تو جن کے گھروں میں اس طرح کر کوئی بڑی عمر کے لوگ ہونا تو تین چیزیں کم از کم یاد کر لیں, وہ ہے صبر, برداشت اور خدمت. ان تین چیزوں کے ساتھ آپ بس اب ذہن بنا لیں کہ ہمارے گھر میں یہ جو بڑی عمر کے جو لوگ ہیں, افراد ہیں, ان کے ساتھ ہمارے تین کام رہ گئے, صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, اور آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ, اور اجر و ثواب جیسا میرے رسول نے فرمایا کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے یہ جو واقعہ بیان کیا حج پر جانے والا, تو اس میں مطلب دو تین چیزیں کہ رونے والی شخصیت اور خوف خدا والی شخصیت, اس کے ساتھ دل کا لگ جانا, کیونکہ نارملی ایسوں کے ساتھ ہم جیسوں کا دل لگنا یہ آزمائش ہوتی ہے, کیونکہ وہ باتیں بھی نہیں کرتا, وہ خوش مزاجی بھی نہیں کرتا, یعنی کوئی یوں ہلا گلا جس کو کہتے ہیں وہ اس کا ہے ہی نہیں. تو دو تین چیزیں اس میں یہ تھی کہ ایک تو رونے والی اور اس نے خوف خدا والی شخصیت کے ساتھ دل کا لگ جانا, پھر دوسرا یہ کہ خوف خدا اور رونے اور اس طرح کی کیفیت کے ساتھ ساتھ ان کا اپنے رفقا کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ خدمات انجام دینا, پکانا کرنا, ان کی خدمت کرنا, یعنی اس کو بھی گویا کہ ایک طرح سے عبادت کے طور پر لے رہی ہے وہ شخصیت, اور تیسرا یہ کہ پھر اس کے ساتھ جو دوسرے تھے ان کے بارے میں پھر انہوں نے کہا کہ جناب جو میرے آپ کا پڑوسی جو تھا وہ ذکر اللہ و تلاوت میں ماشاءاللہ اس کا بڑا دل لگا رہتا تھا, تو یعنی کسی کا دل زیادہ خوف خدا کے رونے میں لگ جاتا ہے تو کسی کا دل ذکر اللہ میں زیادہ لگ جاتا ہے, تلاوت میں زیادہ لگ جاتا ہے, کوئی لوگوں کی خدمت کر کے ثواب زیادہ کمانے میں لگ جاتا ہے, تو یہ مختلف لوگوں کی عادتیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہوتی ہیں. تو ایسی نیک اور متقی اور خوف خدا والی صحبتوں میں دل کا لگ جانا, ایک تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے, اور ان کیفیتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت, مسافرین یا آپ کے ساتھ جو رفقا ہیں ان کی خدمت بھی کرنا اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے رہنا, یہ دو جدا جدا چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس کو کیسے لے کر چلا جا سکتا ہے؟
اصل وہ رونے والوں کے ساتھ دل لگنے نہ لگنے کا جہاں تک تعلق ہے, یہ لوگوں کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو ہنسی مذاق میں مزہ آتا ہے, بعض لوگوں کو سنجیدہ ماحول میں مزہ آتا ہے, بعض لوگوں کو ہنسانے والا اچھا لگتا ہے, بعض لوگوں کو رلانے والا اچھا لگتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جو خوف خدا میں روئے گا تو جو سلیم الفطرت, سعید الفطرت لوگوں میں جن کے اندر خوف خدا کی رمق ہوگی اور وہ مطلب اس طرح کے لوگ اس کے گرد ہو جائیں گے، اور جو مذاق مسخری کے خوگر ہوں گے، وہ ہنسانے والے اور گپے مارنے والے، چٹکلے سنانے والے، یہ گرد جمع ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ ہے مطلب اب بھی، مطلب یعنی کہ جو لوگ روتے دھوتے، جیسے دعوت اسلامی میں یہ ہمارے یہاں نعت خوانی میں رونے والوں کی کثرت ہوتی ہے، عام نعت خوانیوں میں یہ مناظر نہیں ہوتے جو مناظر دعوت اسلامی کے نعت خوانیوں میں ہوتے ہیں، کہ ایک تعداد ہے جو رو رہی ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح ہمارے یہاں رقت انگیز دعاؤں میں بھی رونے کا ماحول بنتا ہے. ہمارے یہاں سنتوں بھرے بیان میں بھی بارہا دیکھا گیا کہ رونے والا ماحول بنتا ہے. تو یہ کہ دعوت اسلامی کے ان معاملات کو بھی پسند کرنے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے الحمدللہ. رمضان شریف اب میں معتکفین آئے، ان میں تو معتکفین میں تو شاذ و نادر کوئی ہوتا ہوگا جو نہیں روتا ہوگا، ایک یعنی کہ ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، اور یہ تقریباً کوئی زیادہ روتا ہو کوئی کم روتا ہوگا، روتے ضرور ہوں گے، یا نہیں بھی رونا آتا ہوگا تو رونے کی صورت ضرور بناتے ہوں گے، اور رونے والے کو پسند تو کرتے ہوں گے کہ یہ اچھا کام ہے، ہم کو بھی کاش نصیب ہو جاتا، حسرت کرتے ہوں گے. یا پھر باہر سے ان کے ملنے والے، یا ویسے ہی جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں معتکف نہیں ہوتے، غیر معتکف ان بھی ٹھیک ٹھاک آتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں کرتے ہیں. تو یوں دعوت اسلامی نے تو ایک رونے والا الحمدللہ ماحول فراہم کیا. رمضان کی محبت میں رونا، اس کی آمد پر شکرانے میں رونا، اس کی رخصت پر غم رمضان میں رونا، یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت دیکھا جاتا ہے. اور غم رمضان اور رمضان کی رخصت پر رونے کا جہاں تک تعلق ہے، تو یہ تو ایک تعداد کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو دعوت اسلامی میں ہی ہم نے یہ انداز دیکھا، تو پتہ بھی نہیں تھا. ہم تو انتظار کرتے رہے کہ رمضان کب جائے اور عید کی خوشیاں ہم منائیں، لیکن اب پتہ چلا کہ رمضان کو نہیں جانا چاہیے، کاش ہم اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے. اب یہاں کر ذہن بنا، لیکن خیر رمضان تو آئے گا اور اپنے وقت پر ہی آئے گا، اور اپنے وقت پر جائے گا، ایک سیکنڈ بھی آگے بھی اس نے ہونا نہیں ہے. لیکن ہمارے جذبات یہ ہوتا ہے کہ رمضان زیادہ سے زیادہ کاش ہمارے ساتھ رہے، ایک دن اور مل جائے، 29 کو چاند نہ ہو 30 کو ہو جائے نا، اس طرح کے احساسات پیدا ہوتے ہیں دل میں. تو اس طرح مطلب ہے کہ اب جن کو رمضان کی محبت تھی یا آ کر ملی، اب وہ عام طور پہ یہی کیوں کر رہ جاتے ہیں، ہر سال پورا سال بھی دور رہیں گے، رمضان میں کچھ نہ کچھ یہاں چکر ضرور لگائیں گے کہ یار یہاں رمضان کب پتہ چلتا ہے کہ رمضان کیسے منانی چاہیے الحمدللہ. تو بس یہ اقسام ہے، الجنس و یمیل و الا جنس ہی، تو خود ہنسی مذاق والا ہوگا، وہ مذاق مسکری والے اور وہ اپنے کامیڈین ٹائپ کے لوگوں کو ڈھونڈے گا، اور جو خوف خدا عشق مصطفیٰ دل میں رکھتا ہوگا وہ رونے دھونے والوں کو تلاشے گا، ہو جاتی ہے ترکیب. مگر رونا عشق رسول میں، خوف خدا میں، دنیا کے غموں میں رونا، یہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ. غم روزگار میں تو میرے عشق دے رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. تو دنیا کے غموں میں رونے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور غم مصطفیٰ میں، غم مدینہ میں، غم رمضان میں، یا خوف خدا میں رونے کی لذت کچھ ہوتی ہے. دنیا کے غم میں رونے کی لذت نہیں ہوتی، باقی جو میں نے اقسام بتائی رونے کی، اس رونے میں لذت ہوتی ہے. جب ہی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ
جان گئے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، اس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا ہے کیوں،
دنیا کے درد کا علاج تلاش کیا جاتا ہے اور علاج کیا جاتا ہے، لیکن درد مصطفیٰ، درد مدینہ، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے بڑھنے کے اسباب تلاش کیے جاتے ہیں کہ یہ مزید بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، تو اس کا علاج نہیں کیا جاتا، بلکہ جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھا کیوں
جان
قابل غور ہے، مخول کو جا کر انہوں نے کہا، حضرت مخول کو، کہ آپ نے بڑا اچھا ساتھی ہم کو دیا حج کے لیے، اور ساری تفصیلات بھی گفتگو میں ہوئی کہ اس طرح، مطلب یہ وہ روتے تھے پہلے تو ہم کو تھوڑا سچکا نہیں پڑتا تھا، بعد میں ہم لوگوں نے بھی رونا شروع کر دیا کہ صحبت کی برکت سے، پھر وہ مزید تعریف کہ بوڑھے ہونے کے باوجود ہم کو پکا کے کھلاتے، غریب ہونے کے باوجود مجھے مالدار پر خرچہ کرتے، اس طرح مطلب یہ انہوں نے مطلب تعریف کی، اور پھر یہ کہ بوہیم اجلی رحمت اللہ تعالی نے بھی اس کی تعریف کی، پڑوسی کی، اور مخول سے کہا کہ تم نے بھی بہت اچھا ساتھی مجھے دیا، کہ بڑا ذکر اللہ کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، جلدی جلدی آنکھوں سے آنسو اس کے رواں ہو جاتے تھے، اتنا یعنی کہ روتا تھا وہ, بہت اچھا آدمی تھا, نیک آدمی تھا, یعنی ایک دوسرے کی تعریف کی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, الٹ ہی ہوتا ہے بازو کا. اسی لیے یعنی کہ وہ تو ایک دوسرے کو پوچھتے تھے کہ یہ کہ بھائی یہ سچ بولیں گے. وہ کم از کم تابعین کا دور تھا وہ, داؤد طاہی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہ دور کا واقعہ تابعین کا ہوگا یا تبع تابعین کا واقعہ ہوگا, کم از کم تبع تابعین کا. تو وقت یہ ہے تذکرہ. تو یہ بھی قرون ثلاثہ تین ادوار ہیں جو خیر اور بھلائی والے, تو اس دور کے لوگ تھے. تو کیسا رہا ساتھی, کیسا تھا, پتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ نہیں بولے گا, یہ ہوتا ہوگا نا ان کو. اور اب ہم کو پوچھتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لوگ پوچھتے تو, لیکن ہمارا ذہن یہ کہ پوچھنے میں رسک ہے کہ کیسا تھا, وہ شاید برائیاں کرے گا. جب اس طرح کوئی پوچھے بھی نا کہ کیسا تھا, تو سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. اگر غیبت کی نوبت آتی ہے تو اگر یہ کہیں گے نا کچھ کہوں گا تو غیبت ہو جائے گی, یہ بھی غیبت ہے. اس کا مطلب اس میں ہے برائی جو بیان نہیں کر رہے, لیکن برا آدمی ہے وہ. اب یہ کہ اس کو یوں ٹالے کہ یار آپ ایسا سوال نہ کریں نا. چلو اس سوال کا جواب فی الحال مثبت بھی ہے, اگر ہو سکتا ہے کہ مثبت اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا, یعنی کہ خطرہ ہے کہ میں کوئی برائی کر بیٹھوں, یا مطلب یہ کہ اچھائی میں مبالغہ کر بیٹھوں. یہ بھی ہوتا ہے, مبالغہ بھی نہیں ہونا چاہیے اچھائی میں, ایسا مبالغہ جو جھوٹ میں جھونک دے. اس لیے مطلب ایسا سوال ہی کرنا جو ہے کہ فلاں کیسا تھا, اس کے ساتھ سفر کیسا رہا. یہ لوگ پوچھتے ہیں شادیوں میں بھی, بہو کیسی ہے, شوہر کیسا ہے, تو بیوی کیسی ہے, اخلاق کیسے ہیں, لڑائی تو نہیں کرتی تمہاری ماں سے, بیٹے کو یہ پوچھیں, شوہر کے یہ پوچھیں گے, اس طرح کے بھی یہ دیکھ پریت کر کارکردگی لی جاتی ہے. اور پھر وہ ظاہر کو گناہوں سے بچنا دشوار ہوتا ہے. تو اس طرح کے سوالات حاضرین ناظرین سب نوٹ کر لیں, نہیں کرنے نہیں, یعنی ایسی چابی ہے تو پھینک دے جو گناہوں کا تالا کھول دیتی ہے, گناہوں کا دروازے کا تالا کھول دیتی ہے. تو یہ ایسے سوال آتے ہیں جو گناہوں کے دروازے کے تالے کھولتے ہیں. ہمارا کھانا کیسا لگا, میرے ہاتھ کی چائے پسند آئی کہ نہیں آئی, اس طرح کے بھی سوالات نہ کیے ہیں. جس میں مطلب جھوٹ میں پڑنے کا اندیشہ ہو, یہ بھی پوچھنا کہ سفر بخیر رہا, یہ بھی رسک ہوتا ہے. بعض اوقات بخیر نہیں رہا ہوتا, لیکن بندہ بخیر رہا کہے گا اور چارہ, حالانکہ بیچارہ بیمار ہو گیا تھا. اور یہ جو حج کا سفر ہے نا, اس میں ایک تعداد ہے جو بیمار ہوتی ہے, اس کی وجوہات ہوتی ہیں. بعض ظاہری کہ ایک تو مثلاً یہ کہ اب جیسے گرمیوں کی حاضری ہوتی ہے آج کل, وہاں ابھی ہمارے یہاں کراچی میں تو کچھ ٹھنڈک ہے, لیکن وہاں پر گرمیوں کی فل حاضری ہوگی. جیسے جولائی کے آخری دن سے اگست میں عرب امارات کا تو مجھے پتا ہے, اگست میں ہوٹیسٹ ڈے آتا ہے, تجربہ ہے مجھے وہاں کا. ایک بار کا یاد ہے مجھے جو اگر بھولا نہیں, 16 اگست کو ہوٹیسٹ ڈے تھا, اور ہمارے یہاں کراچی میں میرا خیال ہے وہ بارشوں کا سیزن ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ عرب شریف, تو یہ بھی عرب کا ہی خطہ ہے امارات, اور وہ جو عرب شریف ہے جس میں مکہ مدینہ نے جس عرب کو عرب شریف بنایا اور اپنے دامن میں لیا, تو وہاں بھی غالباً ان دنوں گرمی کی صحیح کی حاضری ہوگی. اب یہاں پوچھیں گے کہ سیزن کیسا تھا, ہاں بھائی گرمی تو زیادہ نہیں ہے, تو وہ اگلا کہے گا بہت گرمی ہے. یہ گلے شکوے بھی آج کل فون پر سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے کہ یہ حاجیوں کے اور ان کے ہم وطنوں کے چل رہے ہوں گے, یار ایسا نہیں کر رہے. اگر کوئی پوچھے نا آپ کو گرمی کیسی ہے, تو آپ یہ شعر یاد کر لیں, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, سب جنتیں ہیں اس بہار میں. سے نکلی ہے. وہ پہلے ایک میں نے بھی کسی بزرگ سے سنا تھا, تو ایک بار میرے ساتھ بھی ہوا, تو مجھے میں حج پہ سے آیا تھا تو ایک مہمان تھا بےچارا, اللہ کرے وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا, مجھ سے بڑا تھا, اب شاید زندہ ہو نہ ہو. تو گرمی کی نہیں, گرمی گرمی کیسی تھی, تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا یہ اسی کلام کا, یا تو یہ شعر پڑھا تھا یا اب وہ بھول گیا, عجب رنگ پرے بہارے مدینہ, یا یہی پڑھا وہ بھول گیا, تو وہ میں نے اس کو جواب دیا تھا. اب وہ گرمی تھی, تو اب اگر وہاں کی گرمی کو بھی اگر ہم کوئی نعوذ باللہ برائی سے یاد کریں تو پھر اپنے نصیبی پھوٹے نا یار. مدینے کی گرمی, مدینے کی سردی, وہ تو مطلب کسی نے کہا نا, دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں مہکی مہکی ہے, چہرے مصطفیٰ
شان ہی
ٹھنڈی ٹھنڈی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج معتکف اسلامی بھائی یہ بھی حاضر ہوئے ہیں. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ کئی اسلامی بھائی جو ہے اعتکاف کے دوران یہ اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, کسی سبب سے نہیں ہو پاتا. اب دل میں بڑا یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا, میں نے تو اس طرح کا ان سے نیتیں کی تھیں اور میں تو ان کے ساتھ نہیں جا سکا. تو ایسے موقع پر شیطان وسوسہ دلا کر مدنی ماحول سے دور کر دیتا ہے, یعنی وہ اسلام میں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر آج ایسے ہمارے ساتھ آئے ہوں یا مدنی چینل پہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ اعتکاف کے دوران تو بڑے جذبات تھے, بڑا کچھ تھا, لیکن کسی سبب سے یا سستی کی وجہ سے میں نہیں کر سکا, تو اب ایسوں کو کیا کرنا چاہیے؟
اگر وعدہ کرتے وقت واقعی نیت تھی کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, بعد میں ارادہ بدل گیا اور نہیں کر رہا یا کوئی وجہ ہو گئی, تو یہ وعدہ خلاف ہی نہیں ہے, گناہگار بھی نہیں ہے. اور اب شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے اور ماحول نہیں چھوڑنا. اور اسلامی بھائی بھی بعض اوقات ہوتے ہیں نا سمجھ ہوتے ہیں, یہ اس کو چھیڑتے بھی ہوں گے. تو انہیں تو بولا تھا وڑا کہ بھائی میں درس و نظامی کروں گا, داخلہ لیا کہ نہیں لیا, وعدہ خلافی کی, مسجد میں رہ کر وعدہ خلافی کی, اس طرح اس کو چھیڑتے ہوں گے. وہ گیا کام سے, یا تو نے داڑھی کا وعدہ کیا تھا, داڑھی کا ہے, داڑھی تو نہیں رکھی تو نے, مسجد میں وعدہ کر کے تم پھر گئے. ارے اب اس طرح وہ شرمندہ ہو کر گیا. تو اس میں یہ کہ حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے. میں اپنا ایک قصہ تو کبھی کبھی سناتا ہوں, دعوت اسلامی کے بہت پرانا واقعہ ہے کہ ایک پر میں نے کوشش کی اور اس نے داڑھی کر دیا وعدہ میں رکھوں گا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو اس نے داڑھی رکھی نہیں تھی. تو میں نے وہی اپنے انداز سے اس کو, جیسے مجھے پتا ہی نہیں ہے, تو اس کو کچھ بھی نہیں بولا میں نے, یار یہ آتا ہی رہے تو ٹھیک ہے, داڑھی ہی تو منزل نہیں ہماری, اور کچھ منزل بھی تو بندہ بھی تو ہماری منزل ہے ہمارے پاس رہے. میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا. تو اس نے اپنے دوست کو بولا کہ یار یہ لگتا ہے یہ بھول گئے, میں نے اس کے سامنے داڑھی کا وعدہ کیا تھا, انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا, یار یہ بھول گئے, میں بھولا نہیں تھا, مجھے اچھی یاد تھا. کسن کے میں نے کہا ابھی ابھی نے نہیں رکھی تو اس کا مطلب یہ بےچارا یا تو مضبوط نہیں ہے, گھر گھر کے مسائل ہوتے ہیں, کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ وہ نہیں رکھ پاتے. اگرچہ وہ عذر نہیں ہے نہ رکھنے کا, گناہگار تو ہے, تو داڑھی منڈائے گا یا ایک مٹھی سے گھٹائے گا, اس طرح کے عذر نہیں چلتے جو چھوٹے چھوٹے عذر لوگ بیان کرتے ہیں. میں چونکہ مطلب اس نے شاید اس کے دوست نے ہی مجھے بتایا, نہیں یار مجھے یاد تھا, میں بھاگ جائے یار, میں بار بار اس کو ٹوکتا رہوں گا. تو میں نے پھر اس کو چھیڑا ہی, یاد آتا رہا, اتنی بڑی داڑھی ہوگی اس کی, اب بھی تک وہ نظر آتا ہے بوڑھا ہو گیا ہے, آپ جانتے ہو بوڑھا ہو گیا ابھی تک آتا ہے. اور اگر میں اس کو بولتا ہے وعدہ خلاف, چھوڑ یار تو نے وعدہ کیا, داڑھی نہیں رکھی, حرام کیا, جہنم میں جانے والا کام کیا, تو وہ ضد میں آ کر ہو سکتا ہے کہ بھاگ جاتا, ٹھیک ہے میں چلا, نعوذ باللہ وہ چلا جاتا, تو پھر یہ حکایت آج میں سنا نہیں سکتا آپ کو. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے, کبھی کسی پر کوشش کی اور اس نے نہیں کیا نا, تو اس کو ٹورچر نہیں کیا کرے.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں آتی کہ بعض گھر والوں نے بھیجا ایک مہینے کا اعتکاف کرنے کے لیے, ایک آخری دس دن کی چھٹی دے دی والد صاحب نے, اب وہ اعتکاف بھی کر آیا لیکن اب ہے سستی ہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا دیگر, تو بعض اوقات گھر میں بھی یہی انداز, تو پھر اس معاملے میں گھر والوں کو کیا فرماتے ہیں؟
گھر والوں کا تو چونکہ ذہن کم ہوتا ہے, ایک تعداد ہے, گھر والے تو اس کو ٹھیک چھیڑتے ہوں گے, بلکہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہوگی نا, داڑھی والے جو نے سائے ہوئے, ان کو بھی شاید تجربے ہوتے ہوں گے گھر میں, کبھی مذاق مسکری کرتے ہوں گے, ملا میں مذاق کرتا ہے بولتے ہوں گے بھائی بہن تو فری تو ہوتے نا تو بڑے مسائل ہوتے ہوں گے تو یا تو ملا جو ہے وہ خدا نہ خدا کٹ ہو جاتا ہوگا یا پھر سدھر جاتا ہوگا یہ بھی ہوتا ہوگا گھر والوں کے تانوں سے تنگ آ کر سدھرنا ہی پڑتا ہوگا یہ بھی ہوتا نہیں سدھرنا پڑا تو اچھی بات ہے مطلب یار انسان نے داڑھی آئی تو اس کا مطلب ہنسنا بھی چھوڑ دے گیا کوئی یعنی کہ خوش تبلی کی بات کرنا بھی چھوڑ دے یا وہ کھائے گا تو گھر میں بولتے ہوں گے وہ اتنا کھاتا ہے کھاؤں ملا مدنی چینل پر تو یوں بولتے کہ بھوکے رہو تیرا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے گھروں میں فری ماحول ہوتا ہوگا نا تو اس میں بولتے ہوں گے تو اب کھانے کا بھی رجحان تو ٹھیک ٹھاک ہے ہمارے یہاں یہ تو یعنی کہ داڑھی آ گئی زلفیں آ گئی امام آ گیا پیٹ کے کفلے مدینہ کا نام سن لیا یاد بھی ہو گیا کھانے کی عادت کھانے کی ہرس یہ تو کہوں تو شاید ہزاروں لاکھوں میں کسی کی جاتی ہو تو جاتی ہو جاتی نہیں ہے بڑا شوق ہوتا ہے کہ یہ کھا لوں وہ کھا لوں وہ کھاتے بھی ہیں اور بیٹھ کے کھاتے ہیں اور پیٹ بھی باہر ہے تو بدن بھی پھولا ہوا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اچھا اب یہ کوئی دیکھو کسی کا بدن پھولا ہوا ہے جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھانا ہی کھاتا ہے زیادہ بیماری سے بھی پھولتا ہے بعض وہ دواؤں سے بھی پھولتا ہے میرا وزن بڑھ گیا آپ کو پتا آپ کو نہیں پتا ہوگا وزن بڑھا تھا میرا نارمل سے بڑھ گیا محسوس نہیں ہو رہا کٹا بتاتا ہے اب میں کتنا کھاتا ہوں تو کیا کیا کھاتا ہوں ایک ٹائم کھاتا ہوں نارمل کھانا ایک ٹائم کھاتا ہوں وہ بھی تقریباً 450 گرام سلاد کے پتے اور سبزیاں کھانے کے بعد کھاتا ہوں ہاں جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے نا جیسے کل بھی اور آج بھی اتفاق سے اپنا اجتماع تھا تو کل بھی اب اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں سبزی بھی کھاؤں اور کھانا بھی کھاؤں اب میں سبزی کھاتا ہوں اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں تو عشاء میں لیٹ تو پھر یہ حاضری لیٹ تو مدنی مذاکرے میں چھٹی کرتا ہوں سبزی کھانے کی نارمل کھانا کھا لیتا ہوں لیکن وہی ایک ٹائم نارمل کھانا اور ناشتے میں فروٹ کھاتا ہوں یا اس طرح کچھ وہ اور طاقت کے لیے پینا کھانا چیزیں ڈرائی فروٹ کھانا یا اس کا وہ نٹ ملک کا استعمال اپنے جسم کو برقرار رکھنا شاید انہی وجوہات کی بنا پر میرا وزن بڑھ رہا ہے اس کی تشویش ہے یہ چھوڑوں گا تو کمزور پڑ جاؤں گا اچھا نارمل کھانا زیادہ بڑھا دوں گا تو بھی ہضم نہیں کر پاؤں گا یوں تو کسی کا اگر جیسے اب میرے کو کھانے کی ہرس واقعی کھانے کی ہرس مجھے بھی ہے یہ بھی کھا لوں مجھے بھی جی چاہتا ہے لیکن میں کھا نہیں رہا میں نارمل کھانا ایک ٹائم کھا لیتا ہوں کبھی کوئی بیچ میں چائے پی لیتا ہوں کبھی ایک چائے پیتا ہوں کبھی دو چائے پیتا ہوں آج ہو سکتا ہے تین بھی پی لوں لیکن آج ابھی تک تو ایک ہی پی ہے میں نے چائے تو یوں وزن بڑھنے کے اور بھی بازو کا اسباب ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ میں کون سا مطلب پراٹھے اور پیزے اور یہ چیزیں تو نہیں کھاتا ہوں نا وہ جو گھر کا کھانا اپنا میرا گھر کا کھانا بھی جو ہوتا ہے نا یہ عام کھانوں سے فرق ہوتا ہے تیل بھی کم اور یہ اس طرح کا حتی الامکان یہ جو دیگوں کے اور کھانے ہوتے ہیں یہ پیٹ بھر کے میں نہیں کھا سکتا کھاؤں گا تو میرا میدا جو ہے میرے کان کھینچے گا اچھا خوب کھا تیری باری ہے تو بارہ لے گا پھر بھی وزن میرا بڑھ گیا ہے میرا 61 تک تو نوٹ کیا میں نے 61 62 63 تو ایک عرصے تک میرا تھا 63 چل رہا تھا اب میرا وزن خالی پیٹ میں 76 77 یہ چل رہا نہ پڑ گیا لیکن باڈی سے شاید کم نظر آ رہا ہے وزن بڑھ گیا میرا اب یہ بڑھتے بڑھتے کہیں کچھ اور نہ کر دے الحمدللہ اب میں وزن کم کرنے کے اسباب تو مجھے پتا ہے کیسے وزن کم ہوتا ہے ابھی یوں کم ہو جائے گا پھر وہ بھی نہیں کر سکتا میں پھر کمزور پڑ گیا تو کمزوری اب بڑھاپا ہے نا تو اب وہ اتنی قوت مدافعت ڈیفینسو پاورس نہیں رہے میرے اندر کہ میں مقابلہ کر سکوں کمزوری کا کمزوری گرا دے گی مجھے
ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی بابا ایک دفعہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ وزن اور طاقت ان دونوں میں سے انتخاب کرنے کی بھی ایک وقت آتا ہے کہ اگر وزن کنٹرول کرتے ہیں تو طاقت کم ہو جاتی ہے طاقت کو سنبھالنے جاتے تو تھوڑا وزن بڑھ جاتا ہے لیکن طاقت اگر کمزور ہو جائے نا, یعنی کہ قوت ختم ہو جائے, تو وزن کم ہو یا زیادہ ہو, اس کے اندر اتنی زیادہ وہ انرجیٹک پرسنالٹی چونکہ نہیں بنتی, زیادہ چھوٹی موٹی بیماریاں بھی اس کے اوپر اٹیک زیادہ کر دیتی ہیں. تو اگر طاقت کو پہلے, یعنی ڈاکٹروں نے اس طرح سمجھا کہ طاقت کو پہلے آپ اپنے پاس کور کر لو, پھر وزن کم کرنے کے پروسیجر جو ہے نا وہ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں آپ کسی اور, جیسے ابھی آپ نے شاید فرمایا کہ وزن کم کرنے کے حوالے سے, کیونکہ آپ کر چکے ہیں وزن کم اور آپ کا وزن کم رہا ہی ہے, تو اس طرح کئیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مطلب ان کی طاقت کم ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بےچارے, کیونکہ ہمارا تجربہ ہو چکا ہے, طاقت نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
میرا جو آپریشن, اس کے بعد ڈاکٹروں نے مجھے بڑی تاکید کی
جی,
پھنس جاؤ گے, کھاؤ یہ کھاؤ وہ کھاؤ. 500 گرام تو گوشت کا بولتے تھے, اب بھی 500 گرام گوشت مجھے کھانا چاہیے ہفتے میں, میں نہیں کھاتا, کھانا چاہیے, کھاؤں گا تو پھر یہ کہ آڑا پھٹوں گا تو کیا کروں گا, یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے. کمزوری سے بھی انڈر شوڈ آزمائش کی کمزوری, پھر کمزور کو سب دباتے ہیں, مختلف بیماریاں ہجوم کر سکتی. کمزوری خود ایک ایسی بیماری ہے, کمزوری کا نام آپ نے سنا ہوگا, لیکن ہر ایک کو اس کا پریکٹیکل کرنا مشکل ہے. آپ یوں سمجھو کہ جس سے کہ بخار آ جائے اور تھوڑے دن تک 8-10-12 دن تک بخار رہے, اور پھر جو کیفیت ہو, کمزوری چلا نہ جائے, بیٹھا نہ جائے, اٹھا نہ جائے, یعنی کمزوری ہوتی ہے نا, تو بوڑھے آدمی کو سمجھو کہ جنرلی اس کے آس پاس اس طرح کی کمزوری ہوتی ہے. تو اب یہ وہ کمزوری سہتے سہتے صبر کرے یا نہ کرے, بہرحال کمزوری اس پر اب غالب آ گئی ہے, تو یہ عادی ہو جاتا ہے. اب جیسے آپ ابھی یوں یوں کر کے چلے جائیں گے, میں نہیں چل سکتا, اس طرح چلوں گا. اب مجھے اس لیے یہ زیادہ فیل نہیں ہوتا کہ میں عادی ہو گیا. آپ کو اگر یہ ہو جائے تو رو رو کے مر جائیں گے. ایک بات ہے, یہ کیا ہو گیا میرا, یہ میں چل نہیں پا رہا, میں پاؤں نہیں اٹھا پا رہا, میں زمین پہ بیٹھ نہیں پا رہا, مجھے ہو کیا گیا. تو یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر لاکھوں لاکھ روپے اب برباد کر دیں گے. میرا ذہن بن گیا, اس طرح ہر بوڑھے کا ذہن بن جاتا ہوگا, بنانا ہی پڑتا ہے ذہن, بولے مرتا کیا نہ کرتا آدمی کرے گیا. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے. بعض ہوتے ہیں بوڑھے لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, یہ شاید بچپن میں انہوں نے دودھ پیے ہوتے ہیں, دودھ پینا چاہیے, 20-22-25 سال تک دودھ کی وجہ سے ہڈیوں کی مضبوطیوں کا عمل جاری رہتا ہے. یہ بڑی عمر میں دودھ پینے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہڈیوں کو, جو ایج میں نے بتائی وہ مقامات یعنی کہ ملکوں کے اعتبار سے, شہروں کے اعتبار سے, اور یہ دودھ کے فوائد ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اب ہماری بس, میں ان دنوں مجھے پتا ہے بچپن میں دودھ میں نے کم پیا ہے, اس لیے وہ ہڈیوں نے اب مطلب احتجاج وہ کر دیا کہ دودھ کیوں نہیں پیا. تو جو چھوٹی عمر کے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ دودھ پئیں, اور بچوں کو بھی جو سن رہے ہیں حاضرین ناظرین, اپنے بچوں کو زبردستی دودھ پلائیں, نہیں پیتے زبردستی مار کرنی, ڈرا کر یہ دودھ پلانا بہت ضروری ہے سر, ان کے فائدے کے لیے کہ اگر یہ زندہ رہ گئے یہ ہڈیاں مضبوط ہوں گی. یہ جو بڈھے بڈھے بھاگ دوڑ کرتے ہوتے ہیں نا, وہ ابھی واقعی یہ نہیں, اچھا خاصا چل رہے ہوتے ہیں, 80 سال کا ہوگا پٹافٹ وہ نکل جائے گا. تو یہ ان کو پوچھیں گے تو شاید یہ بتائیں گے کہ آپ نے دودھ, بولا ہاں میں دودھ تو بہت پیتا تھا, ایسے شاید ہوگا ایسا, اللہ بہتر جانے. تو اس لیے مطلب دودھ پینا چاہیے. اب دیر کو ایک تو دودھ میں بچپن میں بس نہیں اچھا نہیں لگتا تھا, حالانکہ ایک روپیے کا شیر دودھ, پہلے شیر ہوتا تھا بعد میں لیٹر آیا, ایک روپے کا شیر خالص بھینس کا دودھ لکھا ہوتا تھا, اب بھینسیں بھی ہوتی تھی, اب شہر میں بھینسیں نہیں ہوتی نا, پہلے مسالین وغیرہ میں بھینسوں کے باڑے ہوتے تھے, تو میں جاتا تھا 1 روپے کا شیر دودھ ملتا تھا. پھر یہ کہ لی مارکیٹ کی طرف دودھ کی ہول سیل کی منڈی اب ہے یا نہیں پتا نہیں, تو وہاں سے کبھی جب بڑا ہو گیا میں, 8 آنے 6 آنے 10 آنے 0.5 روپے کا سمجھو 0.25 روپے کا کلو دودھ مل جاتا تھا لیٹر. تو مگر میں بس وہ پینے سے محروم رہا, اور اب پوزیشن یہ ہے کہ چونکہ شروع سے عادت کم تھی, اب دودھ ہضم نہیں کر پاتا میں, اب پلا تو نہیں پی سکتا، تھوڑا سا بس تھوڑا سا پی لوں گا، دودھ کی آئٹم بھی کم کھاتا ہوں تو نہیں، اب میرا بدن سمجھو دودھ کا عادی شروع سے نہیں ہوا نا بچپن سے، شاید یہ وجہ کیا ہے، اس لیے میں مشورہ دوں گا، اللہ کی نعمت ہے بکری کا دودھ سب سے اچھا، تو یہ پیا کریں آپ لوگ اللہ کا نام لے کر، اگر پیسے دیں، یہ ڈبے جو طرح طرح کے بک رہے نا آج کل پیکٹ، یہ تو ان کے بارے میں تو طرح طرح کی باتیں آتی کہ یہ دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی طرح طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں جو دودھ نما ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کے بنانے کے طریقے بھی دیکھے میں نے کہ کس طرح یہ ایسی خطرناک چیزیں ڈال کر یہ پتہ نہیں وہ شیمپو اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے جھاگ بنا کر یہ دودھ بنا کر بیچتے ہیں، ہر کمپنی ایسا کرتی ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں کمپنی والے ہڑتال کرتے ہیں میرے خلاف سارے، تو سب ایسا کرتے نہیں ہے، آپ کا آپ پر گھی کے گڑے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے مجھے یہ حسن زن کہاں سے لاؤں کہ آپ ڈبا رکھتے ہوں گے دودھ بھینس کے نیچے اور یوں چوائی کر کے ڈبا بھر کے پیک کرتے ہوں گے، سر یہ تو سمجھ میں آتا نہیں ہے، تو اب خدا جانے کیا کیا ڈالتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے، یہ بہرحال اس طرح یہ پیکنگ کے ڈبے جو ہمارے یہاں ملتے ہیں تو یہ عام طور پر وہ میں تو اس سے بہت بچتا ہوں، لیکن ظاہر اب کسی کے گھر گئے یا کہیں مہمان ہوئے اب پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ پینا پڑتا ہے، ورنہ ہمارا اپنا جو دودھ ہے یہ دودھ ہوتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسی جگہ سے ترکیب ہے کہ وہ دودھ دودھ ہو، سفید لکوڈ نہ ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، تو بات یہ چلی تھی کہ وہ کھا کر موٹا ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا کھا کر واقعی موٹا تو ہوتا ہے بندہ، لیکن کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے، پیٹ بھر کے کھانا یا موٹا ہو جانا یہ کوئی ناجائز گناہ حرام یہ نہیں ہے، اور پیٹ بھر کے کھانا یہ بھی جائز ہے اگرچہ نقصانات ہیں اس کے، بچنا چاہیے، اور لیکن وہ کھا کر ہی موٹا ہوا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اسی لیے میں نے اپنی مثال دی کہ بغیر کھائے بھی دواؤں سے یا کسی وجہ سے بندہ پھول جاتا ہے، بدن موٹا ہو جاتا ہے،
بات وہاں بھی چلی تھی کہ یہ داڑھی والا ہوتا ہے گھر پر گیا ہے اب کھانا کھا رہا تھا اس کو تانا دیا جاتا ہے کہ کیا مطلب کہ کھانا کھا رہا،
یہ بہت دل آزار طریقے، اس میں آپ کو بتاؤں یہ بازوں کا ہوتا ہے کہ اس کا وہ اپنے پیٹ جو ہے نا ایک روٹی میں بھر جائے گا، کوئی کوئی چار چار پانچ پانچ روٹیاں کھاتے ان کا پیٹ اسی میں بھرے گا، تو اگر انہوں نے چار کے بجائے تین کھائی تو انہوں نے بھوک سے اپنی خواہش سے بھوک سے کم کھایا، اور کسی کا بھرتا ایک روٹی میں پیٹ ہے تو اس کا ایک روٹی کھانا یہ یوں نہیں کہیں گے کہ اس نے بھوک سے کم کھایا، تین والے نے بھوک سے کم کھایا، ایک والے نے بھوک سے کم نہیں کھایا پیٹ بھر کے کھایا، یہ آپ کے گھر پہ ایک پنجاب کے سائیں بھائی ہمارے ساتھ تھے میں لایا تھا، تو وہ آپ نے تو مہمان تھے جو دو چار تو اتنا سارا گوشت رکھا تھا پکا دیا، تو ہم نے اپنے حساب سے کھایا تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو اکیلا آدمی کھا جاتا ہے اتنا گوشت، آپ نے کلیئر کہا اکیلا کھا جاتا ہے، اب اتنا کمانا بھی پڑتا ہوگا ان کو پنجاب والوں کا، یہ پنجاب کے شیر بہت ہیں یہاں یہ بھی ڈٹ کے کھاتے ہوں گے، ہاتھ اٹھا رہے کہہ رہے ڈٹ کے شرماتے بھی نہیں ہے، وہ تو احتکاب میں آدھی روٹی کی تحریک تھی نا یہاں تھوڑی ہے، وہ سارا سال اگر یہ تحریک رہے کم کھانے کی، تو آپ جوان ہیں ابھی کر لو کم کھا لو بڑھاپے میں انشاءاللہ راحت پاؤ گے، اگر بڑھاپا نصیب ہوا تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کم کھانا اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے، کہ صحت برقرار ہوگی عبادت برقرار رہے گی یا اس میں آپ کو عبادت میں لذت ملے گی، دل لگے گا عبادت زیادہ ہو سکے گی، تو اس نیت سے کم کھانے کی ترکیب اگر ہو سکے اچھی طرح سے چبا کر کھائیں کم کھائیں انشاءاللہ فائدہ میں رہیں گے، بدن بھی اسمارٹ رہے گا آپ کا، عام طور پہ کم کھانے سے بدن اسمارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وزن جو ہے یہ آپ کا نارمل ہو جائے گا، ورنہ ایک تعداد ہے ابھی بھی جو بیٹھے ہیں جسے یا سن رہے ہیں، ان میں ایک تعداد ہوگی جن کا وزن نارمل سے بڑھ کر ہوگا، آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہوگا لیکن وہ نارمل سے بڑھ کر ہوتا ہے وزن. جب میری ملاقات آتی ہے نا لائن لگ کر تو ایک سے ایک آتے، بعضوں سے ایسے بھی ہوتے بےچارے جیسے چلنا دوبر ہو رہا ہوتا ہے، چل نہیں پا رہے ہوتے، اتنے بےچارے ہیوی ہوتے ہیں. اب بس نصیب، اللہ کریم ہم ہماری صحت اچھی رکھے، ہم عبادت اس کی زیادہ سے زیادہ کریں. وہ بے نیاز ہے اس کو عبادت کی، ہماری عبادت کی ہے، کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمارا دل بھی لگ لگے. اب بھوک کا مشورہ دے رہا ہوں، واپس لے لوں؟ واپس تو نہیں لوں گا. ہم نے ایک بار ہم ساتھ تھے بقرعید میں، ہم نے وزن ہمارا کم ہو گیا تھا بقرعید سے چند سال پہلے، حالانکہ بوٹی ہوں گے ہم بار ہوتے ہیں، ہم نے کم کھایا تھا، وزن کم ہو گیا تھا. آپ کا بھی بقرعید میں
سالانہ کم ہو جاتا ہے، ان بقرعید سے پہلے وزن کرو، بقرعید کے بعد وزن کرو، وزن کم آ جاتا ہے. آپ کھانے نے کیا، آپ کے ساتھ وزن کم آنا ہے نا مسئلہ یہی.
ایک اسلام بھائی آئے تھے دوسرے ملک سے، چند بلکہ دو تین تھے، تو اسی دسترخوان میں بیٹھے تھے جہاں آپ تشریف فرماتے ہیں. تو کسی کے یہاں جب وہ گئے تھے تو کہا کہ بڑی زبردست ڈشیں تھیں وہاں پر، لیکن کمال یہ کہ وہ ایسے ہی بیٹھے تھے ہم لوگ، مطلب وہ
تقریباً تینوں دن ساتھ ہوتے ہیں، اب ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے گا تو وزن نے تو وزن آتا ہی نہیں قریب نہ. یہ بھی مطلب چن چن کے کھاتے ہیں تو اپنے کو بھی دسترخوان پر ساتھ بیٹھے تو پھر یہ بھی فیضان ہی ہے.
مہاراشٹر میں ایک بار آپ میرے لیے کوئی ڈش پکا کے لائے تھے، بہت زوردار ڈش، بالکل فیوریٹ ڈش، ہم نے دو چار مہمان بھی بلا لیے تھے، ہم نے کھائے وہ بچ گیا، اتنی پیاری چیز تھی، میں نام نہیں لوں گا ورنہ میرا مسئلہ نہ کرو گے. حلال چیز تھی، سو فیصد ہی حلال تھی، لیکن بعض حلال چیزیں بھی ہوتی نا، لوگ یہ بھی کھاتے ہیں بابا یہ لائے تھے یار، تو میں کھاتا ہوں شوق سے کھاتا ہوں، لیکن وہ ڈرتا ہوں، اب بچتا ہوں، کبھی دو چار چھ مہینے میں کالی تو کالی ہاتھ میں آ گئی. تو خیر تو یہ لائے تھے، اب وہ بچ گئی، کھاوے نہیں یہ لوگ. پھر وہ میری توجہ آپ نے دلائی، پتہ نہیں کس نے دلائی، یہ تو آپ تھے نا یار، آپ نہیں ہوتے تو پتا چلتا کہ یہ کہاں گیا.
اشر ذوالحجہ کی آمد ہے، فیس بک پیج پر بھی لائیو مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. ایک سوال تھا کہ اس اشرے کی فضیلت کے حوالے سے بھی اگر کچھ مدنی پھول مل جائیں.
فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 649 پر ہے. صوم یعنی روزہ وغیرہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کے لیے بعد رمضان المبارک سب دنوں سے افضل اشرہ ذوالحجہ ہے. 10 دن جو اشرہ کے 10 دن ہوتے، ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ شروع کے 10 دن، صوم یعنی روزے وغیرہ نیک اعمال کے لیے بعد رمضان سب دنوں سے افضل ہے. اچھا حاجی کے لیے 9 تاریخ کا روزہ جو عرفات میں ہوں گے حاجی، تو ان کے لیے مکروہ ہے روزہ، اور باقیوں کے لیے جو حج پہ نہیں ہے ان کے لیے افضل ہے، اور اس کا بھی بڑا ثواب ہے. اور 10 ذوالحجہ کا روزہ حرام ہے، حاجیوں کے لیے بھی اور سب کے لیے. 10, 11, 12, 13 یہ 4 دن، اور عید الفطر یعنی میٹھی عید کا روزہ، یہ 5 روزے ہوئے، یہ مکرہ تحریمی ہے، حرام ہے سال میں یہ 5 روزے. فرامین مصطفیٰ، 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ کو پیارا نہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور نہ رائے خدا میں جہاد، فرمایا اور نہ رائے خدا میں جہاد، مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے. یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو اب یہ کہ ان دس دنوں کے نیک عمل, ہر نیک عمل, کوئی سا بھی نیک عمل ہو, جیسے بیان ہو رہا ہے, بیان کرنا نیک عمل, بیان سننا نیک عمل, جبکہ وہ شریعت کے مطابق, تو یہ بھی ایک نیک عمل ہے. تو اور دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں ان کا ثواب زیادہ. پھر جو حج پر گئے مکہ شریف میں مثلا, تو وہاں بھی جب یہ دس دن آئیں گے تو وہاں جو نیک عمل کریں گے, تو ویسے مکہ شریف میں ایک کی لاکھ ایک نیکی کی لاکھ نیکی, اور پھر یہ کہ ان دنوں میں زیادہ ثواب, ثواب ہی ثواب حاجیوں کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے, کاش اس کی قدر نصیب ہو جائے. نمبر دو, اللہ پاک کو عشر ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. کیا بات ہے. تو حاجیوں کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ہو سکے تو ضرور روزہ رکھیں, مکہ شریف میں ہوں یا مدینہ پاک میں ہوں روزہ رکھیں, اور رات کا قیام ہر شب کا ان دس دنوں کا شب قدر کے برابر ہے. سبحان اللہ, اس میں بھی یاد رمضان ہے, شب قدر کے برابر اس کا ثواب. نہیں یہاں بھی کریں اپنے وطن میں بھی تو قیام, یعنی رات کو عبادت کریں. اس وقت جو ہم کر رہے ہیں نا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ. تو اب عشر ذوالحجہ شروع نہیں ہوا ہے, ورنہ وہ اس کی فضیلت بھی حاصل ہوتی کہ شب قدر کے برابر ہے. تو حاجیوں کو تو زیادہ کرنا چاہیے. حاجی رات میں طواف کرتے ہوتے ہیں, طواف بھی کرتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, کرنے والے ذکر و اذکار وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے, سعادت کی بات ہے. ہو سکتا ہے کہیں کہ حاجی سن بھی رہے ہوں گے.
ایک ہے نیکی کرنا, ایک ہے گناہ سے بچنا. کیا گناہ سے بچنے کا بھی اگر بندہ, جیسے کہ تلاوت کرنا نیکی ہے, بیان کرنا نیکی ہے, ذکر و اذکار کرنا نیکی ہے, اس طرح کی کئی اور نیکیاں ہیں, نماز پڑھنا نیکی ہے, کوئی یہ نیکی نہیں کر رہا اور اس کو مطلب نہیں نیکی کی طرف جا رہا, لیکن یہ سوچ کے میں گناہ نہیں کرتا یار, اور گناہ سے بچ کر ایسا بیٹھا رہا, تو کیا گناہ سے بچ کر بیٹھا رہا تو کہ یہ بھی کوئی نیکی یا کوئی اچھا عمل ہم کہیں گے اس کو؟
اصل یہ ہے کہ نیک عمل جو ہے, جو مستحبات جو ہیں جیسے, تو یہ نیکی ضرور ہے, لیکن ان کے نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے, سزا نہیں ہے, اور گناہ کرنے پر سزا ہے. تو یوں نیکی کرنے سے زیادہ گناہ سے بچنا اہم ہے. نیکی کرنا جیسے کہ نفل نیکی ہے, یہ نفل ہے, اور گناہ سے بچنا واجب ہے, فرض ہے. تو یوں گناہ سے بچنے کا ثواب زیادہ, گناہ سے بچا رہا بڑی بات ہے. کہ ان دنوں نہیں کروں گا, لیکن یہاں ایک نقطہ موجود ہے کہ اگر یہ نیت کر کے میں ان دنوں تو نہیں کروں گا, بعد میں کروں گا, یہ دن گزر جائیں گے نا پھر کروں گا, تو یہ اس کا بچنا جو ہے نا, اس کے لیے کہ اللہ کی نافرمانی کو یہ سمجھتا ہے کہ آخر ان دنوں نہیں کروں گا بعد میں کروں گا, یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. بلکہ گناہ چھوڑے اور بعد میں نہیں کروں گا یہ بھی نیت رکھے اپنی. نمبر تین, مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی نو ذوالحجہ الحرام کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. نو ذوالحجہ کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال کے بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. نمبر چار, عرفہ یعنی نو ذوالحجہ الحرام کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اب آگے چل کر اس کے بریکٹ میں ویسے لکھا ہوا ہے, مگر عرفات میں حاجی کو عرفے کا روزہ مکروہ ہے. یعنی حاجی وہ جو اس سال حج کا احرام باندھے ہوئے عرفات میں, اور بھی حاجی ہوتے ہوں گے وہ عرفات میں جو مسجد کو اپنے کام کاج نوکریاں مزدوریاں کرتے ہوں گے, تو وہ روزہ اگر رکھیں گے تو ان کے لیے تو ثواب ہے, ان کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے ظاہر ہے. حاجی کو جو ہے اس سال جو حج کر رہے, پہلے حج کیا تو زندگی بھر کے لیے, اس کے لیے یہ فضیلت یا یہ ممانعت باقی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجہ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علام علام سال بھر. اچھا وہ ماشاءاللہ باپو نے سوال کے لیے اسلام بھائی. جی ایک اسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شعیب اتاری جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ آگرہ تاج. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ معتکفین جو ہے اعتکاف میں نمازیں بھی پڑھتے پابندی سے اور نفلی عبادت وغیرہ بھی کرتے ہیں, پھر اعتکاف کے بعد اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم اجتماع میں آئیں گے مدرسے میں شرکت کریں گے, لیکن بعد میں وہ شرکت نہیں کر پاتے, تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ اجتماعات میں بھی آئے اور نمازوں کی پابندی بھی کریں؟ دعائے بے حساب مغفرت حافظہ کبھی کی دعا فرما دیں.
کچھ نہ کچھ معتکفین ہر سال میرے خیال میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور مدنی کام بھی کرتے ہیں. ان میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بھلے اس سال اعتکاف کیا ہوگا نہیں بھی کیا ہوگا, لیکن اعتکاف کے ذریعے دعوت اسلامی میں پکے بنے ہوں گے اور کوئی ذمہ داریاں بھی ہوں گی. ہے ان میں آپ میں سے کوئی زندگی میں پہلے اعتکاف کیا جب تو متاثر ہوئے دعوت اسلامی کے ماحول میں بیٹھ گئے جم گئے, تو وہ ہے نا کچھ نہ کچھ, تو یہ ہر سال ایسے کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں. یہ تو خیر پرانے پرانے سائیں بھائی ہوں گے, اس سال والے بھی ہوں گے اور پکے ہوں گے, کوئی ذمہ داری بھی ان کو مل گئی ہوگی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی. اچھا اب اس میں کیا یہ جو بچ گئے نا, یا تو خود ہی بچ گئے ہوں گے, جذبہ مل گیا ہوگا, فرینڈ سرکل ہوگا نہیں ان کا, یوں یہ ترکیب ان کی بن گئی ہوگی. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ہمارے مبلغین نے انفرادی کوشش ان کے لیے کوشش جاری رکھی ہوگی اور وہ یوں مطلب جم گئے ہوں گے, تو یہ ذمہ داری تھی بچانے کی ان کو ہمارے مبلغین کی. تو جو ایکٹیو مبلغین ہوتے ہیں, سمجھدار اسلامی بھائی ہوتے ہیں, سمجھدار ذمہ داران ہوتے ہیں, وہ ان نئے نئے متکفین سے رابطے رکھتے ہیں اور ان کو ترغیب دلاتے رہتے ہیں, بلا کے اجتماع میں لانا, بلا کر مدنی قافلوں میں سفر کرانا. تو یہ جنہوں نے کیا نا تو اس طرح کے سمے میں بچ جاتے ہوں گے, اور جن کو چھٹا چھوڑ دیا تو اب یہ کہ سینکڑوں ہزاروں حلقے ہوتے ہیں اپنے اعتکاف میں اور ان کے نگران بنائے جاتے ہیں حلقوں کے, تو اب یہ کوئی نگران مضبوط ہوتا ہے کوئی کمزور ہوتا ہے, کوئی پرانا ہوتا ہے کوئی نیا ہوتا ہے, تو اس طرح مطلب جو پرانے یا مضبوط نگران ہوں گے وہ اپنے حلقے والوں کی لسٹیں تو سب کے بعد ہوتی ہوں گی, لیکن وہ لسٹ میں یہ دیکھتا ہوگا کس میں زیادہ مطلب رغبت ہے دین کی طرف, اس پر وہ زیادہ کوشش کرتا ہوگا, جس پر نہیں ہے اس پر بھی ہو سکتا ہے کوشش کرنی چاہیے, تو اس طرح وہ کچھ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہوگا. اور جو خود بیچارے وہ نئے نئے اب مجبوراً ہلکے سنبھالنے ہوتے ہیں تو وہ ایسوں کو سونپ دیا کہ جو خود اتنے نہیں تھے مضبوط, تو وہ تو بیچارے خود بھی پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہوں گے, اور ان کے ساتھ جو بیچارے ان کے پلے بند ہیں وہ بھی بیچارے کہاں چلے جاتے ہوں گے. یہ ہوتا ہے لاٹ کا لاٹ ہوتا ہے, ہزاروں ہوتے ہیں, ان کو سنبھالنا ذرا کہ آسان نہیں ہے. ماں باپ اپنے دو بچوں کو نہیں سنبھال سکتے یار, ایک کو پکڑ دے دوسرا ہاتھ چھوڑا کے بھاگتا ہے, دو کو پکڑے تو دونوں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. بچے جو ہے نا ان کو دو کو قریب رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ سیٹ رہیں گے پھر دونوں کو الگ کرنا پڑتا ہے, ایک ادھر ایک ادھر. تو جب دو بچے نہیں سنبھلتے تھے اتنے ہزاروں کیسے سنبھلے, تو ہزاروں کو سنبھالنے کے لیے ماشاءاللہ سینکڑوں ہوتے ہیں, ان سینکڑوں میں سب کے سب ایکٹیو نہیں ہوتے, سرگرم نہیں ہوتے, عارضی طور پہ بس وہ بےچارے سرگرم ہو جاتے ہیں, پھر پورا بدن ان کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, سر بھی ساتھ میں جو گرم تھا نا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے, تو اب اسی لیے تو آپ کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے متقبین کو کہ چلو وہ جن کے سر گرم تھے اور بدن پورا ٹھنڈا ہو گیا سر بھی ساتھ میں فریز ہو گیا تو اب ہم کوشش کریں گے ان کو اور مطلب ان کے تھوڑا رغبت دلائیں کہ جانے کے بعد اگر کچھ کمزوری تھی تو یہاں آنے کے بعد اللہ کرے پھر بیٹری چارج ہو جائے. اب میں کارکردگی تو آپ سے لینے سے رہا کہ کون کون نماز پڑھتا ہے کون کون نہیں پڑھتا یہ تو نہیں نا جمتا نہیں رہی ہے. پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر نعوذ باللہ میں نماز میں کوتاہی ہو گئی ہے تو ایک بار پھر عزم کر کے اٹھیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور نمازی انشاءاللہ پکے بنیں گے انشاءاللہ. اسی طرح دیگر معاملات میں اگر کوتاہی تھی بس اپنی گیدرنگ چینج کر دیں آپ. اگر اب بھی وہ گیدرنگ ہے آپ کی اب گٹر کے پانی میں ہاتھ بھی ڈالیں اور بولے یار یہ چلے یار نہیں نہیں صاف ہو جائے گا صاف ہو جائے گا ڈالتے رہے تو صاف نہیں ہوگا. یہ تو ہاتھ خراب ہوتا ہے نا گٹر کے پانی میں. بری صحبت میں دل خراب ہوتا ہے دماغ خراب ہوتا ہے اعمال نامہ خراب ہوتا ہے جس کا جس کو سات سمندر بھی نہیں دھو سکتے. اور گٹر کے پانی میں جو ہاتھ ڈالا نا وہ گندا ہو گیا نا ایک گلاس پانی میں دھل جائے گا. تو اس لیے وہ بری صحبت سے دل گندا ہونے دماغ گندا ہونے اپنا اعمال نامہ میلا ہونے سے بچائے اور بالکل یعنی کہ اپنی گیدرنگ چینج کر دیں عاشقہ رسول کی صحبت میں آ جائیں. دعوت اسلامی بھلی آپ بھلے مدنی کام بھلا دعوت اسلامی کا آپ بھلے. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ میں بہت نکھار آئے گا بہت مضبوطی آئے گی. مرنا تو ہے بری صحبت میں رہیں گے تب بھی مریں گے. اچھی صحبت میں کوئی آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے گا کہ اب آپ کو موت نہیں آئے گی اب بھی مریں گے. لیکن دیکھو بعض قبرستانوں میں پڑیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور بعض مزارات میں آج بھی دیا بتی ہو رہی ہے اور لوگ اس سال ثواب کر رہے ہیں دیکھیں ان کی اس سال ثواب کے لیے پک رہی ہیں بٹ رہی ہیں اور سو رہے ہیں اور آج سب موت ان کو بھی آئی ان کو بھی لیکن دونوں کے دنیا سے جانے میں فرق ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ اس کی جو اعلیٰ درجے کی موت ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے اس سال ثواب کی دھوم بچی رہے اللہ کرے. وہ کیا یار شیر یہ نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا.
واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے
یادداری کے وقت زادن تو ہما خندہ بدن دو تو گریاں آ چنا زی کے وقت مردن تو ہما گریاں شمن دو تو خندہ. یعنی یاد رکھ تیری پیدائش کے وقت سب خندہ تھے یعنی ہنس رہے تھے مگر تو گریاں یعنی رو رہا تھا. ایسا جینا جی کہ تیری موت کے وقت سب گریاں یعنی اشک بار ہو رو رہے ہو اور تو خندہ یعنی ہنس رہا ہو. بھلے وہ ہنسی دوسروں کو نظر نہ آئے لیکن جس کا ایمان پر خیر کے ساتھ خاتمہ ہو اور رب راضی ہو. اور جس کے لیے وہ آیت مبارکہ ہے نا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیہ, اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف اس حال میں چل کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا. جس کو یہ بشارت, یہ قرآن کی آیت ہے, تو یہ بشارت جس کو مرتے وقت ملی ہنستا ہوا ہی جائے گا. ہم ہنسی دیکھے ہیں نہ دیکھیں, لیکن ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات ہنسی دیکھی بھی گئی ہے. اس کی بھی حکایات ہیں بزرگوں کی کہ وہ جب وفات پا گئے تو ہنس رہے تھے, لوگ سمجھے کہ یہ کیا مطلب شاید زندہ ہے, لیکن وہ وفات پا چکے تھے. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ ایسوں کا صدقہ ہم کو نصیب فرمائے. بھلے ہماری ہنسی نظر نہ بھی آئے تو کیفیت یہی ہو کہ ہنستے ہوئے دنیا سے چلے, کہ لوگ رو رہے ہو اور تو ہنس رہا. اور جب کوئی ظالم جابر مرتا ہے تو یہ ظالم تو رو رہا ہوتا ہوگا, لوگ ہنس رہے ہوتے کہ یہ خس کم جہاں پاک بلا گئی. ایسا نہ ہو, اللہ کرے کہ ہم لوگوں کی نفرتیں ساتھ لے کر نہ جائیں, محبتیں اور دعائیں ساتھ لے کر جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا وقاص احمد اتاری باب المدینہ کے علاقے کھڈا مارکیٹ موسیٰ لین سے حاضر ہوا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر ڈاکٹر کسی شخص کو لا علاج مرض قرار دے دیتے ہیں جیسے کینسر وغیرہ, تو اس شخص کو اپنے شب و روز کس طرح گزارنے چاہیے؟ اور جس کو اگر ایسے قسم کا مرض ہو جاتا ہے کینسر وغیرہ, بلڈ کینسر یا پیچیدہ مرض, تو آپ کی بارگاہ سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ وہ اس مرض سے شفا یاب ہو جائے. دعائے صحت کی اور دعائے مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
اللہ پاک کرم فرمائے. حجی عمر
وقاص احمد اتاری باب المدینہ کھڈا مارکیٹ موسیٰ لین.
اچھا وقاص بتانا,
وقاص احمد.
اچھا شاید ملتی جلتی شکل ہوگی, ماشاء اللہ. آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے؟
میں خود ہوں.
ہاں مجھے شک پڑا تھا لیکن میں آپ کو ڈائریکٹ نہیں بولا میں نے. اچھا کون سا آپ کو
بلڈ کینسر ہے بابا, چھ سال سے.
کون سا کینسر بتایا؟
بلڈ کینسر ہے چھ سال سے.
بلڈ کینسر, اس میں بیٹے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں, میں جانتا بھی ہوں, اب بھی کبھی کبھی آتا ہے, میں کبھی کبھی کسی کو دکھاتا بھی ہوں کہ اس کو کینسر تھا. اب آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے, کلیئر ہوں گے. کلیئر ہو جاتے ہیں اپنے مجلس سے تعویذات اپنی الحمدللہ, جو وہاں سے تعویذ اور علاج کروانے سے بازوؤں کی ترکیب بن جاتی ہے. بازوؤں کا یہ ڈاکٹری علاج سے بھی ترکیب بن جاتی ہے. اور یہ کہ کینسر کو لا علاج مرض کہتے ہیں ڈاکٹر, تو یہ جملہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں اتاری ہیں ان کا علاج بھی اتارا ہے. اور یہ بھی ساتھ میں حدیثوں میں کہ بڑھاپے اور موت کا علاج نہیں ہے. بڑھاپے اور موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا جب علاج ہے تو کینسر بھی بیماری ہے, اس کا بھی علاج ہے. تو ڈاکٹر کو یہ کہنا چاہیے, لا علاج اس کو نہ کہیں. ڈاکٹروں کو یہ کہنا چاہیے کہ ابھی تک ڈاکٹر اس کا علاج دریافت نہیں کر پائے. یہ جملہ اگر ڈاکٹرز میرا سن رہے تو مہربانی کر کے, وہ میں نے حدیث سے پاک آپ سے عرض کی تو پتہ نہیں ہوتا بعض ڈاکٹروں کو یا توجہ نہیں ہوتی ڈائریکٹ, تو یہ کہا کریں کہ اس کا کینسر کا علاج ابھی تک ڈاکٹروں نے دریافت نہیں کیا. ڈاکٹر یہ طب میں اس کا علاج یا ڈاکٹری میں اس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا, یہ کہیں. انشاءاللہ ان قریب اس کا علاج دریافت کر لیں گے ڈاکٹر. پہلے کئی بیماریاں تھیں, ٹی بی کا علاج پہلے نہیں تھا, پھر پینسلین کا انجیکشن ایجاد ہوا, اس کو آب حیات بولتے تھے. ایک پینسلین کے انجیکشن سے بڑا لوگوں کو فائدہ ہونے لگا. اب ٹی بی کا علاج اب دریافت ہو گیا اور اب یہ لاعلاج اب نہیں کہتے اس کو یہ لوگ. لاعلاج اس وقت بھی نہیں تھا لیکن یہ لاعلاج کہلاتا تھا. جو مجھے یاد پڑتا ہے جو بڑے بوڑھے ہوں گے ان کو شاید میری بات کی ہے, ہو سکتا ہے تائید کرے اگر ان کو یاد ہو سنا ہو انہوں نے. تو یہ پینسلین میں پھر بھی یہ معاملہ تھا کہ کسی کے لیے آب حیات تھی, کسی کے لیے پیام موت, اس سے بعض کو ریئیکشن ہوتا اور مر بھی جاتے. پینسلین کا انجیکشن اب بھی ہے. آج اب پینسلین کے ساتھ شاید کچھ اور ملا کے بھی لگاتے ہیں, وہ ایس ایم اورل یا پتہ پھوٹ گیا اس طرح. بھارت تو یہ کہ اور بھی کئی بیماریاں پہلے لا علاج مانی جاتی ہوں گی, اب تو آپریشن. پہلے آپریشن کہاں تھے, پہلے علاج ہی کون سے تھے, پہلے تو اس طرح کا ماحول ہی نہیں ہوتا تھا, پہلے اس طرح کی بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہوں گی اتنی جو اب ہوتی ہیں. پہلے تو لوگ محنت مزدوری کرتے تھے, گاڑیاں, دھوئیں, گرد اڑنا, پکے مکانات, بند کمرے, فریش ایئر پر تو ہمارے یہاں پابندی ہوتی ہے, تازہ ہوا میں کھڑکیاں ساری بند رکھتے ہیں تو اندر پھر اچھا. پھر ہمارے یہاں اٹیچ بات ہوتا ہے, اٹیچ بات جو باتھ روم ہے یا واش روم ہے وہ تو جراثیم کا بہت بڑا کارخانہ ہے, وہاں سے تو اب پورا کمرہ بھی بند ہے چاروں طرف سے, کھڑکیاں بھی بند, دروازے بھی بند, واش روم بھی اندر, اب بیماریاں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب کا اب ماحول یہ ہے تو بیماریاں بہت زیادہ ہیں. پہلے بیماریاں کم ہوتی تھی کہ لوگ صحت مند ہوتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے. اچھا خیر, تو بہرحال بیٹے آپ کا مرض لا علاج نہیں ہے, میں نے کئی ایک کو دیکھا, یہاں تک کہ ایک بزرگ ہیں اپنے نام نہیں لیتا ہے, بہت سو کو پتا ان کا, ان کا بھی بےچار ہوا, گلے کا کینسر ہو گیا تھا اور آواز بھی نہیں نکلتی تھی, بند ہو گئی تھی آواز, بےچارے مایوس سے تھے. اور ابھی بھی اب بھی آتے ہیں میرے پاس, کئی سال ہو گئے, ڈاکٹر نے کلیئر کر دیا اس کو, کمزور ہو گئے. ڈاکٹر بولتا ہے کھاؤ بس, تم کھاؤ, تو یہ بولتے ہیں یار کیا کھاؤں. تو یوں مطلب اب ان کو وہ کینسر نہیں ہے, مطلب سارے رپورٹ کلیئر ہوئے, عمر مجھ سے بڑی ہے ان کی, سمجھ گئے ہوں گے, آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. مشہور مشہور ہمارے بزرگ ہیں ان مانو کر, تو عمر بھی ان کی میرا خیال ہے 500 اوپر ہی ہوگی, چل رہے پھر رہے, مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھاتے ہیں, یہاں بھی آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ صحت دے, عافیت دے, ایمان سلامت رکھے. بہرحال الموت, بچنا کس نے, تو آپ بالکل مایوس نہ ہو. اور ڈاکٹروں نے لا علاج کا, یہ ڈاکٹر کی غلط فہمی ہے, لا علاج نہیں ہے. اور پھر یہ کہ روحانی علاج میں تو اور بیماری کا علاج ہوتا ہے, تعویذات وغیرہ, اوراد و وظائف. تو اس میں یہ کہ جیسے ایک وردی ہے, اول آخر 11 درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجیے, ضرورت دوسرا پانی ملاتے رہیے. مریض وہی پانی سارا دن پیئے, یہ عمل 40 تک بلا ناغا کرتے رہیے, انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. مزید ایک اور علاج لکھا ہوا ہے, یہ آیت کریمہ سورۃ الملک میں, یہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. 2022 اول آخر 11 درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے, پانی اور دوا پر دم کر کے بھی پلائیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, مدت تا حصول شفا. یہ بیمار عابد رسالہ اپنا لے لے تو اس میں یہ سب مل جائے گا. تو ہمت نہیں ہارے, دعا بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے, اب دعا سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا عطا فرمائے, شفا کامل عطا فرمائے. وہ اچھی اچھی نیتیں کرنے ہیں مدنی قافلے کی, 12 ماہ, 25 ماہ وقف مدینہ, اللہ کریم اچھے نیتوں کی برکت دے دے آپ کو
انشاءاللہ.
بالکل مایوس نہیں ہونا ہے, نمازوں کی پابندی کرتے رہیں. بہرحال موت کو تو سب کو یاد کر رہا ہے. دیکھو مریض تو جیسے آپ اس وقت ظاہر کے بلڈ کینسر کے مریض ہیں, لیکن روزانہ اموات ہوتی ہے, صحت مندوں کی ہوتی ہے. کتنے روز بیچارے مر رہے ہیں, بسیں کلٹی ہو جاتی ہیں, ٹرک کلٹی ہو جاتے ہیں, ہے نا, تو حادثوں میں روز مرتے ہیں, عمارتیں ڈھے پڑتی ہیں. اب بارشیں آئی, اس سیلاب کتنوں کو بیچاروں کو بھاگ کر لے جائے گا اور لے گیا ہوگا. تو یہ اموات تو روز ہو رہی ہیں, مریض اپنی جگہ پر ہوتا ہے, بوڑھا اپنی جگہ پر موت کو یاد کرتا پڑا ہوتا ہے کہ اب نو آپشن آگے, نو ادر آپشن آگے موت ہے. لیکن وہ اپنی موت کو یاد کرتا رہ جاتا ہے, دوسرا موت کو گلے میں پہن لیتا ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے, روز ہو رہا ہے ڈیلی. مرنا تو ہے, تندرست کو بھی مرنا ہے, مریض کو بھی مرنا ہے, جوان کو بھی مرنا ہے, بوڑھے کو بھی مرنا ہے. بچے بےچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہنستے کھیلتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. یہ تو کلو نفسین ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور خوش نصیب ہوئے کہ جو موت کا انتظار خوش دلی کے ساتھ کرے, اللہ کی ملاقات کو پسند کرے. بس اللہ کرے ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوقین ہو جائیں, کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے موت ہی تو پل ہے, مرنے کے بعد ہی تو ہوگی ملاقات. تو اللہ کی ملاقات بندہ پسند کرے.
بھائی اللہ کی ملاقات پر مجھے وہ روایت ہی یاد آ گئی, جس کا خلاصہ یہ کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا. اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی کہ کون ہوگا جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہ کرے, تو ارشاد فرمایا کہ اعتبار موت کے وقت کا ہے. یعنی جب موت کا وقت ہو رہا ہوتا ہے نا, جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے, مر رہا ہوتا ہے, اس وقت دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا. تو یہ چونکہ ایک بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے, اور اس وقت بندے کے اوپر ایسی کیفیت بھی آتی ہے کہ اس پر یہ کھل جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے.
حقیقت ہے, بس یہ اس وقت یاد رہے نا, جیسے مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, اس کی عادت بنائے کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا رکھے, تاکہ جب اعمال نامہ قیامت کے دن پیش کیا جائے تو سیدھا یاد اٹھے, ایسا نہ کہ الٹا ہاتھ اڑیے. الٹے ہاتھ میں تو گناہوں کا اعمال نامہ آئے گا, نیکوں کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا. تو اس طرح عادت بنائے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری, میں یقین مانے جب سے دعوت اسلامی شروع ہوئی, میں تو دعوت اسلامی سے پہلے ایسا میرا ذہن نہیں ہے, ہو سکتا ہے پہلے بھی میں یہ بیان نہ کرتا ہوں گا, لیکن دعوت اسلامی کے بعد تو میں نے شاید یوں کہہ سکتے پورے پورے بیان سیدھے الٹے ہاتھ پر کیے ہیں میں نے مسجدوں میں جا جا کر. لیکن افسوس کہ آج کی تاریخ میں کسی کو دیکھا نہیں ہے, لیکن دیکھتا رہتا ہوں نا. سیدھے ہاتھ کی عادت اکثریت کی نہیں, غالب اکثریت کی نہیں ہوتی. یعنی کہ ادھر سے کوئی چیز لی, یہ میں نے پیٹ پکڑ لیا, ادھر سے آئے گا تو ادھر سے پکڑ لیا, یہ عادت ہوتی ہے. جس میں سہولت ہوتی ہے وہ ہاتھ بندہ اٹھا لیتا ہے, یعنی سیریس نہیں لیتا کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے, میں سیدھا ہاتھ اٹھاؤں. پھر یہ ذہن جیسے محدث اعظم پاکستان نے دیا کہ قیامت کے دن بھی تاکہ سیدھا ہاتھ اٹھے, یہ بزرگوں کی باتوں میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے, بڑی چال ہوتی ہے. لیکن میں ناکام, بالکل فیل ہو گیا, میں نہیں بنا سکا. اور خدا جانے چھوٹے بچوں میں یہ صفت بدرجہ حتم ہوتی ہے, یہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہم ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, یا یہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھلے چھوٹے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھائیں پیے لیں دیں, ہم پر کوئی مطلب قلم نہیں ہے, تم ایسا مت کیا کرو, ہمارا کام ہم کو چھوڑ دو. یعنی میں یوں اس سے لے رہا ہوں بیٹھے بیٹھے, لیکن اگرچہ ناجائز نہیں ہے الٹے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا, لیکن سنت بھی تو نہیں ہے, شیطان کا کام ہے. الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا کام ہے. تو یہ ایک غالب اکثریت کا پتہ نہیں, آپ نے نوٹ کیا الٹے ہاتھ کا؟
اس میں کافی ہیں مبتلا لوگ بابا جو آپ کہہ رہے ہیں, مگر آپ نے جیسے ابھی
اچھا عوام ہی نہیں ہے
جی, لیکن
ہر طرح کے لوگ اس میں مبتلا.
میں یہ بات عرض کروں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برسوں گزر گئے آپ نے اس موضوع کو لیا ہو, برسوں گزر گئے. میں بھی جب سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں, یہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا سن رہا ہوں, تو میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ آپ کا یہ مسلسل کوششیں کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک تعداد پھر بھی سیدھی ہاتھ سے لینے دینے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا ہم نے گھروں میں بچوں کو دیکھا ہے کہ بچے بھی باتوں کا چیزیں سیدھی ہاتھ سے لینے دینے کے بارے میں ان کا ذہن جیسے نابالغ کے آپ نے مسائل بیان کیے تو ہمارے گھروں میں نابالغ بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ نہیں میں نابالغ ہوں میں نہیں دے سکتا یا میں نہیں لے سکتی. تو یہ آپ کے سمجھانے سے بتانے سے برسوں کی کوششوں کا ایک تعداد پر اثر ہوتا ہے اگرچہ بھول بھی جاتے ہیں رہ بھی جاتے ہیں لیکن یہ پتا ہے کہ سیدھی ہاتھ سے لینا دینا یہ سنت ہے کھانا پینا سنت ہے. حالانکہ آپ نے وہ الٹے ہاتھ سے اٹھایا اور پھانک لیا اس پر بھی آپ نے کافی بیانات آپ نے کیے ہیں تو لیکن یہ بات ہے کہ ہزاروں کو میں سمجھتا ہوں اگر مبالغہ ہزاروں وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جنہیں سیدھی ہاتھ سے لینے دینے کھانے پینے کا شعور یہ دعوت اسلامی اور آپ کے بیانات کے ذریعے ملا ہے. اگرچہ عمل میں کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ کا سمجھانا ضائع جاتا نہیں ہے بابا.
نہیں وہ تو ثواب تو ملے گا. ایک بات بولتا ہوں دل تو جلتا ہے ان کو بھاشا نہیں سمجھتے یار یعنی اتنا سمجھاؤ پھر بھی ساتھ کھا رہے ہوں گے نا. اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ جیسے کہ اسلامی بھائی جو ان کو کھانا دیتے رکھتے کبھی کبھی ان کو بھی بولتا کہ تم ان کو دیکھو بےچاروں کو یار الٹا دیکھا ان کو بچاؤ پانی پی لیتے الٹے ہاتھ سے. کل بھی کسی نے پانی پی لیا تھا الٹے ہاتھ سے گلاس تو جو کھڑے ہوتے بس جو کھڑے ہوتے ہیں اشارہ کیا پتا ہی نہیں تھا اس کو جو کھڑا ہوا تھا تو بےچاروں کو کہہ رہے کہ نصیب ہمارے یار. یعنی جو مطلب مبلغ بھی ہو نا پلس کوڑن شاہ ہو نا تو اس کا جو کام ہے نا رنگ لائے گا ورنہ خالی پوپٹ کی طرح طوطے کی طرح وہ بیان کر کے یوں کتاب بغل میں داوی اور ملے جلے. ہم نے اسی لیے یہ کوشش کی کہ یار درس بھی دینا فیضان سنت کا تو مائک پر نہیں سمجھے مائک پر شخصیت کی طرح آپ دو گے نا درس تو سب آپ کر آپ آ کر آپ کا ہاتھ نہیں چومیں گے سمجھے. ادھر آپ نے کتاب بند کی ادھر نے اباؤٹ ٹن کیا انہوں نے یہ نکل جائیں گے. تو ایسی جگہ اپنے کو سو نہیں چاہیے سننے والے دو ہوں. اب دو کو درس دیں. اب درس ختم ہوا کیا حال ہے سلام کیا کہاں رہتے ہو نام ٹھام اس دو پر آپ انفرادی کوشش دو پر کوشش کریں ایک بھی آ گیا اور یہ بن گیا تو بڑا پار چھوڑ یہ طریقہ ہو نا تو دعوت اسلامی بہت ترقی کرے گی. لیکن یہاں ہم لوگوں کے تو دماغوں میں گیدرنگ کا بھوت بھرا ہوا ہے. گیدرنگ ہونی چاہیے اجتماع کثیر ہونا چاہیے اور سبحان اللہ صلی اللہ کی آوازیں آنی چاہیے بولو سبحان اللہ. یہ انداز ہے میرا نہیں ہے لیکن یہ انداز ہے بولو سبحان اللہ. یہ پتہ نہیں ہوش و حواس میں بول رہے ہیں یار ہمارے یہاں تو یہ اسٹیج سے مائکوں پر یہ طریقہ ہوتا ہے.
آپ دیکھیں نا آپ کے کہے کا اثر ہے نا
یہ جب نیندیں اڑا رہے ہیں
آپ صحیح فرما
رہے ہیں. یعنی ہم لوگوں کو بیان کر رہے ہیں مزہ اس وقت آتا ہے جب سبحان اللہ کی آوازیں آئیں یا کوئی رو پڑے تو بیان میں جوش آ جاتا ہے. اس طرح ناچ پڑھنے والوں کو بھی سبحان اللہ بولے یا روئے تو آٹومیٹک ونس مور مقرر ارشاد یہ ہو جائے گا ناچ خوان کی آواز کھل جائے گی. یہ ہمارے ناچ خوانوں میں ہوگا باہر کا ناچ خوان ہوگا اگر ہر ناچ خوان نہیں کہہ رہا بعض ناچ خوان. ایک قصہ کسی نے سنایا تھا مجھے کہیں ناچ خوانی ہو رہی بہت اچھے بھروسے والے آدمی نے مجھے سنایا وہ بھی تھے وہاں بولا ناچ خوانی ہو رہی تھی تو وہ کسی نے وہ پرسوز کلام شروع کر دیا اور لوگ بیٹھے رونے کے لیے. اس میں کوئی نعت خوان جو تھا وہ اہم نعت خوان ہوتا ہے نا جو اسپیشل جو بعد میں آنا آخر میں پڑھنا وغیرہ اس طرح کا کوئی ہوگا کون ہوگا تو نام نہیں بتایا ولہ وڑ بولا وہ آیا وہ لوگ رو رہے تھے اس کو آ گیا غصہ. اس نے بولا یار ساری محفل کا کنڈا کر دیا اب کون دے گا اپنے کو پیچھے. اب ظاہر ہے کو جیب میں بندہ یہ میں کہتا ہوں جیب میں بندہ ہاتھ بھی ڈالے گا تو نوٹ نکالنے کے تو ڈالے گا نہیں رومال اس کے لیے نکالے گا تو بولا یار یوں ساری محفل اس نے بولا یار اس نعت خوان نے وہ کر دی. تو اس لیے کلام جمانے والا پڑھو, اچھل کود کروانے والا پڑھو تاکہ یہ بھی ہوتا رہے, نوٹوں کی برسات بھی جاری رہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا ماحول الحمدللہ کم ہے. نوٹوں کا ماحول تو نہیں ہے اپنے, نوٹ کا ماحول نہیں ہے یا نوٹ کا ماحول, یہ میں اپنی فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں, اور کہیں ہوتا تو مجھے پتا نہیں ہے بھائی, تو خدا بہتر جانے, کیونکہ ہمارے نعت خوان میں ادھر ادھر جاتے تو ہوتے ہیں. تو یہ کہ یہاں نہیں ہے نوٹ کا ماحول الحمدللہ. یہاں بعض اوقات کئی بار رونے دھونے کا ماحول بن جاتا ہے, اور ہمارے نعت خوان کو رونا دھونا سن کر جوش آتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کوئی ایسا بھی نعت خوان ہمارے پلے بندھا ہوا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے کہ یہاں رونے دھونے والوں میں مزہ آتا ہو, بعض بار اچھلنے والوں میں مزہ آتا ہو کہ یہ اچھلتا ہے, نوٹ بھی تو اچھلتی ہے نا ساتھ میں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اخلاص نصیب فرمائے. نوٹ لٹانا جائز ہے, ٹھیک ہے نا, نوٹ لٹانا جائز ہے, اور نعت خوان کا نوٹ پکڑ لینا بھی جائز ہے, جیب میں ڈال دینا بھی جائز ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ظاہر جو ہے جائز ہے, لیکن اب باطن میں اب نعت خوان سوچے میری نیت کیا ہے, لٹانے والا یہ سوچے کہ میری نیت کیا ہے, کہ یہ میں جیسے کہ دس دس کے نوٹ یہ میں سو جو یوں لٹا رہا ہوں اور دنیا واہ واہ کر رہی ہے کیا بڑا شکر سو رہے ہیں, دوبارہ پڑھو دوبارہ ارشاد, یہ کر رہا ہے, یہ مطلب یہ کیوں ایسا کر رہا ہے, یہ اب اس کی ہم نیت پر حملہ نہیں کرتے یار, یہ کیا ہے کہ ہزار کا بندہ بنتا ہے نوٹ, چپکے سے اس کو کیوں نہیں دے رہا, یہ یوں کا وہ کر رہا ہے, یہ اب یہ اللہ بہتر جانے. یہ میں سوالیہ نشان اس طرح کرنے والوں کے اوپر چھوڑتا ہوں, یہ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ یہ چپکے سے دینے میں مزہ کیوں نہیں آ رہا. اور جس کی اچھی آواز ہے, دنیا جس پر ٹوٹی پڑی ہے اسی کو یوں کرنے میں مزہ کیوں آ رہا ہے, جس کی آواز اچھی نہیں ہے بڑی مشکل سے, جس کو بچارے کو مائک ملا ہے اگر مائک ہٹا لیا گیا اس کے جیب میں ہزار کا نوٹ کیوں نہیں سرکار آیا, جو یعنی جو فیل ہو گیا اسی کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ یار آگے بڑھے, اور جو پاس ہو گیا سارے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ نفسیاتی اثر ہے, میرا اچھا نعت خوان ہے اس کو میں لٹاؤں گا تو میرے یہاں بھی تو آئے گا نا یار, یہ سخی بنتا ہے, اب سخی بنا رہنا پڑے گا, ورنہ جس دن آپ نے یوں نہیں کیا تو بولے کنجوس ہو گیا. اللہ کریم نیتوں کا حال جاننے والا ہے. میں تو دیکھو سمجھا رہا ہوں, میں ہر فرد کو نہیں بول رہا, میں بس وہ آپ کو اپنے ضمیر کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دے رہا ہوں. اپنے دل کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, اور کام اللہ کرے ہم وہی کریں جس میں ہم کو ثواب ملے, ہماری آخرت بہتر ہو. اب یہ ایک نعت خوان ہے جس نے یار عمارتیں بنا لی, جائیدادیں بنا لی مثلا, اور اب اسی پر نچھاور کرنے کے بجائے کسی غریب کو دے دیں, غریب نعت خوان کو دے دیں, غریب پڑوسی کو دے دیں, غریب عزیز رشتہ دار کو دے دیں, سلے رحمی کا ثواب کو دینا ہی ہے نا, تو دینے کے اور بھی تو مواقع, تو جیسا موقع جیسا محل. لیکن یہ کہ لٹانا نچھاور کرنے لوٹے یہ سب ہے جائز, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کوئی ناجائز کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں ہر سمجھدار آدمی سمجھ رہا ہوگا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
میرا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و ورحمتہ و برکاتہ.
میرا نام محمد بلال اتاری ہے. میرا تعلق گلشن جمال کراچی سے ہے. پیارے باپا جان، میں نے اس سال قیام اعظم مسجد میں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا تھا، اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کو تشریف لے گئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں، مگر اب یاد رمضان کا سلسلہ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دعاؤں کی درخواست ہے. شکریہ.
اسی لیے کہ رمضان کی یاد تازہ ہو اور معتکفین جو ہے ان کی بیٹری چارج ہو جائے، مزید نیکیوں کی طرف ابھرے اور دین کی خدمت کی طرف مائل ہو. یہ اس طرح کی حکمتیں ہیں. آپ بھی لوگوں حکمت سوچ کر پہنچے ہوں گے نا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، عبد الوحید اتاری حلقہ فیضان مرشد. میرا آپ سے سوال ہے کہ 2006 میں میرے بڑے بھائی بیمار تھے، تو ان کے لیے میں نے تاویہ تیاریاں سے ترکیب بنائی اور پلیٹوں کا عمل بھی کرایا. میرے بھائی کسی پی ایس صاحب سے مرید نہیں تھے، تو میں نے بھائی کو انفرادی کوشش کی مرید کروانے کے لیے، اور ان کے لیے فارم بھر کے بھجوایا، وہاں کے فیضان مدینہ کے امام کو دیا. ٹھیک، پیارے بابا جان میرے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے، وہ انتقال فرما چکے ہیں.
انا للہ وانا الیہ. اللہ کریم طریق رحمت فرما آپ کے بھائی کو، بے حساب مغفرت فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد فاروق اتاری، اولڈ سٹی ایریا، باب المدینہ، کراچی. پیارے بابا جان، کچھ عرصے پہلے آپ نے مجھے ایک مکتوب عطا فرمایا تھا، اس میں ایک ربائی لکھی تھی، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ربائی کس کو کہتے ہیں، اور ربائی کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے، عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے، کیونکہ سورج کی ہر ایک کرن روزانہ خوب دیدار مدینے کا مزہ لیتی ہے. میری اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، اور اس ربائی کا مطلب عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر، اور اس مدنی ماحول میں استقامت کی دعا.
اب مجھے ربائی لکھنا اس وقت بھی نہیں آتی تھی، اب بھی نہیں آتی ہے. ربائی کا مخصوص کوئی مطلب ہے کہ وزن ہوتا ہے، لیکن بس یہ ہے میں اس طرح کے یہ لکھے تھے الفاظ، تو اس کا مطلب تو میرا خیال ہے بچہ بھی سمجھ جائے گا. محاورہ ہے اتنا آسان ہے کہ جب یعنی کہ بندہ دھوپ میں ہو تو یاد کرے کہ اس وقت سورج، ہمارے یہاں 2 گھنٹے کا فرق ہے پاکستان میں مدینہ شریف سے، تو جب یہاں سورج سمجھو مثال کے طور پہ یہاں 12 بجے ہیں، تو مدینہ شریف میں 10 بجے، سورج وہاں بھی نکلا ہوا یہاں بھی نکلا ہوا، تو سورج سبز سبز گنبد کے بوسے لے رہا ہے، ایک ہی تو سورج ہے، اور وہی سورج ہم پر اپنی کرنیں ڈال رہا ہے. تو یوں مطلب اگر عشق والوں کو اگر یہ تصور بنتا تو یہ بھی تو لطف ہے نا. گرمی بھی تو وہ گرمی کا تعلق بھی سورج کی تپش سے کافی ہوتا ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ اچھا پھر خود گرمی کا سیزن یہ بھی تو سبز گنبد کو لپٹ لپٹ کر بوسے لیتا ہے نا، تو عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. دور دور سے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں، کیا ان کو ملاقات کی سعادت بھی ملے گی؟
اللہ اللہ، کس کس کو دینی چاہیے ملاقات کا موقع؟ سعادت سب کو دینا چاہیے. ارے ان کو بھی دینا چاہیے، کیا بات. ارے ابھی دیر ہے، انشاءاللہ وہ کوئی مدنی پیکیجز ہیں نا اپنے اب، مگر یہ فارم ٹوکن ہاں پہلا نہیں ہو ابھی سے وہ بتا دیتے ان کو پیکج. اچھا وہ یاد رمضان کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ پیر شریف بھی ہے کل سنت بھی ہے روزہ اور اس میں یاد رمضان بھی روزے میں ہوتی ہے نفل روزے میں بھی ہے کوئی نیت اتنے سارے روزہ رکھیں گے یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں جوش میں پھر ٹیم پر پھر وہ سائڈ پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے سو جاتے ہیں نیند کے مزے لینے کے لیے یہ بھی ہوتا ہے جو ابھی دیر ہے نا سکری میں سچ مچ روزہ رکھنے کا جس کو رات جاگنے کا ذہن ہے ہاتھوں میں کمی آئی ہے اسے ایک کمی والے نوٹ کر لو شرط نمبر ایک اوریجنل این آئی سی یا جامعۃ المدینہ یا کسی بھی عاشقان رسول کے مدرسے کا کارڈ فوجی پولیس والا ہے اس کا کارڈ رینجرس والا تو اس کا کارڈ گریجویشن یا اس سے زیادہ کی سند گریجویشن یا اس کی یا اس سے زیادہ کی تعلیم ہو تو اس کی سند سرٹیفکیٹ اس میں یہ بھی ہے کہ شوال المکرم سے اب تک ملاقات نہ کی ہو چلو یہ ہٹا دیتے یہ شک چلو موتقفین کے لیے ایک تو رعایت ہو گئی ہے اچھا اب مدنی پیکیجز میں کسی بھی ایک پر عمل ہو 82 ہفتہ وار رسالے پڑھ لیے ہوں کس کس نے پڑھے ہوں گے کم از کم 82 تھوڑے سے رجحان کم ہے پڑھ لیے ہوں یا سن لیے ہوں 12 ماہ کا سفر کر لیا ہو کتنے یہ بھی تھوڑے سے 12 ماہ سے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت ہوتی ہے 2 چھٹیوں کی رعایت اجتماع 2 چھٹیوں کی رعایت یار اس میں تو سب کو شرکت کرنی چاہیے اس سے بھی تھوڑے سے 12 ماہ سے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہوں ہفتے میں 1 چھٹی کی رعایت میدان صاف ایک تین ہاتھ اٹھ رہے ہیں اللہ اللہ 12 ماہ سے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر مسلسل کیا ہوں یہ بھی کمی ہے نیک بننے کے طریقوں میں سے 72 میں سے 50 اور طلبہ کرام کا 92 میں سے 72 پر عمل مدت عمل 92 ڈیز
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
پیارے بابا جی ملتان شہر اندرون لوہاری گیٹ سے تشریف لائے قافلہ مدنی آپ کی بارگاہ میں پیارے بابا گزارش یہ ہے کہ ماں باپ سے گزارش کرتے ہیں قربانی کی کہ ہم نے قربانی کرنی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی بہنیں جوان ہیں یہ بھی فرض ہے تو یہ فرض ادا کر لیتے ہیں پہلے ان کی شادی اور ان کے بعد پھر قربانی کریں گے تو اس بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیجئے اور مغفرت کی دعا
سر شادی کے خرچے جو ہے نا اتنا ہوتا نہیں خرچہ لوگوں نے اپنے اوپر بہت سارا خرچہ ویسے چڑھا لیا ہے تو یہ نہ بھی ہو تب بھی قربانی کے جب دن آ گئے تو قربانی اگر واجب ہے اس پر شرائط پائے گئے تو قربانی کرنی ہوگی اب کب جا کے شادی ہوگی کیا ہوگا اس کے لیے خرچہ بچانا ہے بھلے بقرعید کے دنوں میں بھی شادی جائز ہے لیکن اگر قربانی واجب ہونے کی شرائط پائے گئے تو قربانی تو کرنی ہے نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے بعض لوگ اس وجہ سے حج پر بھی نہیں جاتے ہوں گے کہ وہ بیٹی جوان بیٹھی ہے اور اس کا فرض ادا کرنا ہے تو پھولا ہے تو نہیں اگر حج فرض ہو گیا ہے تو اس وجہ سے کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے فلاں, یہ عذر نہیں ہے. حج تو کرنا پڑے گا ورنہ گناہگار ہوں گے. اس میں تو برے خاتمے کی وعید بھی ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. معاذ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد قاسم رضا عطاری فیضان نماز کورس کے لیے مرکز الاولیاء لاہور سے تشریف آئے. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں اکٹھے کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ مغفرت کی اور قوت حافظہ کی دعا فرما دیں.
اس کے کوئی فضائل تو رہے پڑے نہیں ہے, سنیں مخصوص فضائل, کیونکہ آپ یہ قربانی کھالیں جمع کرنا ایک نیا طریقہ ہے. جو جشن ولادت کو جو گیارہویں شریف کو تسلیم نہیں بھی کرتے نا, وہ بھی قربانی کھالے ضرور جمع کرتے ہیں, جو کہ ہے بدعت, بدعت حسنہ. صحیح, تو گیارہویں بارہویں بدعت حسنہ ہے. تو قربانی کھالے, کیونکہ یہ واقعی صحابہ کرام نے کب جمع کی تھی, کوئی ثابت کر دے. یا کون سے مدرسوں کی عمارتیں بنا کر درس نظامی صحابہ کرام کراتے تھے؟ کوئی مر جائے گا تو یہ ثابت نہیں کر سکے گا. سب عزم ہے تو بارہویں اور گیارہویں الحمدللہ ہمارا عزم زیادہ مضبوط ہے. آپ کو یہ بھی الحمدللہ یہ نصیب کی بات ہے. خیر, تو اس کے کوئی مخصوص فضائل تو بس یہ کہ دین کی خدمت میں تعاون کرنا یہ ثواب کا کام ہے. تو یہ بھی ایک تعاون کی صورت ہے, قربانی کھال دینا اور وصول کرنا. اس کے لیے بھی محنت پڑتی ہے, ظاہر کوشش کرنی پڑتی ہے. اور یہ ہمارے پاکستان میں کھالے جمع کرتے ہیں, دنیا میں ہر ملک میں نہیں کرتے. کئی ممالک ایسے ہوں گے جہاں کھالے پھینک دیتے ہوں گے, جلا دیتے ہوں گے. آپ کہیں کیا یو کے کھالے کچرا کنڈی, عرب دنیا میں بھی کچرا کنڈی کھالے, کیونکہ ان کی پروسیسنگ اور ان کی وہاں لیبر مہنگے ہوتے ہیں نا, شاید اس لیے وہ اس کو پروسیس وغیرہ نہیں کرتے, پھینک دیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا عزت ماں پیر و مرشد, میرا نام شیخ شہزاد اختر عطاری, علاقہ پاک انوار کابینہ ملیر زون باب المدینہ کراچی. میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ امام مسجد آخری رکعت کے اندر موجود ہے اور اتیاد میں ہے, اتنی دیر میں امام سلام پیش کرتا ہے, سلام پھیرتا ہے اور اتنی ہی دیر میں ایک مقتدی آتا ہے, نماز کی نیت کرتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر وہ جیسے ہی بیٹھنے لگتا ہے تو امام سلام پھیر دیتا ہے. اس صورتحال میں اس نمازی کو کیا بیٹھ کر اتیاد سے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہونا ہوگا یا اسی ہی صورتحال میں اس کو دوبارہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہنا ہوگا؟ اور بابا جانی میرے والدین کے لیے سفر حج اور بے انتہا مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
بے انتہا مغفرت, بے حساب مغفرت,
بے حساب.
یہ جو صورت آپ نے پوچھی اس میں کہ امام مقتدی بیٹھے سے پہلے امام نے اگر سلام پھیر دیا تو مقتدی جو ہے یہ مقتدی بنا ہی نہیں, یعنی اقتدا ہوئی نہیں, جماعت میں اس کو حصہ ملا ہی نہیں, اس کی نماز یہ ہوئی نہیں, نہ اس طرح سے نماز پڑھے.
یہ ایک اسلام بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے, اگر کوئی بچہ گم ہو جائے تو اس کی واپسی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟
اس کے ہیں اوراد و وظائف اپنا کس سال میں,
اور بچے گم نہ ہوں تو اس کے
بیمار عابد میں,
اور بچے گم نہ ہوں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ایک بڑے کاغذ کے چار کونوں پر یا حق کو لکھ کر آدھی رات کو یا کسی بھی وقت دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر دعا کیجیے, انشاءاللہ عزوجل یا تو گمشدہ فرد جلد واپس آ جائے گا یا اس کی خبر مل جائے گی مدت تا حصول مراد. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ, 40 دن تک روزانہ دو رکعت نفل پڑھ کر یا حی یا قیوم 119 بار پڑھیے, انشاءاللہ عزوجل بھاگا وہ شخص پلٹ آئے گا. نمبر تین, اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو یا کوئی شخص غائب ہو گیا ہو تو لا الہ الا اللہ ہو 1008 بار پڑھیے. اللہ پاک نے چاہ تو گمشدہ چیز یا آدمی مل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا, یہ بھی ایک سوال کا حصہ تھا کہ بچوں کو کیا احتیاط وغیرہ کرنی چاہیے, بڑوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ گم نہ ہو.
امیر علیہ سنت سہر سے کہ یہ ہمارے اسلام بھائی دوسرے شہر سے آئے ہیں, ان کا ایک بچہ بھی لاپتہ ہے اور ایک اور بھی بچہ لاپتہ ہے کراچی سے, تو ان دونوں کے لیے بھی دعا فرما دیں. کافی دنوں سے بےچارے یہاں آ رہے ہیں اور آپ سے دعا کی بھی عرض ہے کہ سفیان اور عجب نور یہ دونوں لاپتہ ہیں, ان کے لیے دعا فرما دیں.
نواب شاہ کے
عجب نور جو ہیں,
عجب نور نواب شاہ,
یہ سفیان جو ہیں یہ بابل کراچی کے.
اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں عجب نور نواب شاہ اور سفیان اتاری کراچی جو کہ بیچارے 8 دن سے لاپتہ ہے, خیر سے اللہ کرے یہ اپنے والدین سے مل جائے, گھر میں آ جائے, یا اگر اغوا ہو گئے تو جو اغوا کر گئے وہ ان کو اللہ کرے کہ واپس دے جائیں, چھوڑ جائیں, اللہ کرم فرمائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ غصے میں آ کر بھاگ جاتا ہے, بعض اوقات اغوا کے کیس بھی بنتے ہیں, بعض اوقات حادثہ ہو جاتا ہے, اٹھا کر ہاسپٹل میں کوئی ڈال آتا ہے, پتا نہیں چلتا کہ بچہ بول نہیں سکتا یا بے ہوش پڑا ہے, یہ بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو بچے کو اول تو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہیے, اور اس کو اپنی نگرانی میں رکھیں گے تو کم چانس ہوتا ہے کہ وہ گم ہو. یہ آزاد چھوڑ دیتے ہیں نا بچے کو تو پھر یا تو کوئی اٹھا جاتا ہے یا بےچارے آگے پیچھے نکل جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم. مدنی قافلے میں سفر کر کے عجب نور والے عجب نور کے لیے دعا کریں, اور سفیان اتاری والے اس کے لیے دعا کریں, خاندان والے جو کر سکتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں, اللہ کریم خیر سے ملا دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام قاضی محمد رضوان الرحمان اتاری اور میرا عمر 74 ایئر, ایک مہینہ کا انتخاب دیا تھا, 11 سال سے انتخاب لے رہا ہوں ایک ایک مہینہ کا. بس آپ سے یہ سوال ہے, دو پیارا پیارا بچے آیا تھا تو آپ نے بہت پیار کیا, لیکن ان کا آپ کا ساتھ کیا ریلیشن ہے وہ نہیں بتایا.
آپ بتا دیں اس کا ریلیشن میرا کیا ہے.
میرے کہنا ہے آپ کا پوتا اور پوتی ہوگا شاید.
جی ہاں جی, عبید رضا کے بچے.
آپ کا توجہ نہیں دی آپ نے.
جی
آپ کا توجہ نہیں بڑھتی ہے.
سمجھا نہیں.
یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پیار بھی کر رہے ہوتے اور باتیں بھی جاری تھی, آپ کی توجہ نہیں بڑھ رہی تھی.
توجہ بٹ نہیں رہی تھی الحمد للہ.
اچھا بس بول کرو. نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
فیضان مدینہ
جاری رہے گا,
فیضان رمضان
جاری رہے گا,
فیضان اتاری
اتار
اتار اتاری. نہ آپ اپنے فیضان کی بات کر رہے ہیں, میں تو اتاری نہیں ہوں.
فیضان اتار.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارے فضیل باپو موجود ہیں مدنی کسوٹی.
پہلے ہوئی تھی ان سے نا.
جی جی
ہوئی تھی.
باپو تیار ہیں. سبحان اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و ورحمت اللہ وبرکاتہ.
پیارے مرشد کی آپ کی مرادی شے انسان ہے؟
جی بھی.
مقدس مقام ہے؟
جی ہاں.
کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟
جی ہاں.
کیا آپ نے ان کی زیارت کی ہے؟
الحمدللہ جی ہاں.
کیا وہ حرمین شریفین میں؟
جی ہاں.
کیا وہ مکے شریف میں؟
جی نہیں.
کیا وہ مدینہ شریف؟
جی نہیں. اب آیا ٹرنڈنگ پوائنٹ. اللہ اللہ. دو جگہ سے عمرے مشہور ہیں کیے جاتے ہیں, ویسے حرم سے باہر جہاں سے احرام باندھے باندھا جا سکتا ہے. ایک تو مسجد عائشہ تنعیم کا علاقہ ہے, وہاں سے بھی باندھا جاتا ہے, اور ایک باندھا جاتا ہے جیرانا, اس کو عوام بڑا عمرہ بولتے ہیں, اس کو چھوٹا عمرہ بولتے ہیں. دونوں عمرے بڑے ہی ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ میں نے کہا معلومات بھی ہو گئی ہو کچھ آپ کو, تھوڑا آگے پیچھے سوچ آپ کی.
کیا وہ کوئی مزار شریف ہے؟
جی نہیں.
کیا وہ کوئی مسجد ہے؟
جی نہیں.
کیا اس کو حج کے ایام میں سے کوئی نسبت ہے؟
جی ہاں. اب لگتا ہے پوچھے.
کیا وہ کوئی میدان ہے؟
میدان کا نام اس کو شاید پتہ نہیں دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا. کہہ نہیں سکتے, مطلب میدان شاید اس کو میدان کا نام نہیں دیا جاتا, شہرت نہیں ہے بطور میدان شاید. ایک سوال کا ٹائم تو آپ کا نکل گیا. سوالات کتنے ہو گئے؟
سوال ختم ہو گئے.
سوالات بھی پورے ہو گئے. فیس بدل فیس بتا کے نام
انشاءاللہ عزوجل اگلے مہینے 12 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ ستمبر میں کوئی اشارہ مل جائے بابا میدان کے آس پاس.
بالکل قریب قریب تو گھوم رہے ہیں
وہ.
جتنے آپ تو جناب آ رہے شاید اتنے ہی نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ آپ نے زیارت تو کی ہے, نہ جانے کتنی بار کی ہوگی.
میدان اصل میں
کے اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں, کدھر مدینہ ہے.
آپ کی مرادی شے مینا شریف؟
جی نہیں. یہ تو سوال کیا آپ نے, وہ آپ کو بالکل نام لینا ہی ہو.
کہ آپ کی مرادی جو مقام ہے وہ
کیا؟ سوال
آپ کا جو مقدس
آپ کی مرادی سے منا ہے مثلاً یوں ہونا جواب
آپ کی مرادی شہ جنت البقیع ہے
پھر سوال کر رہے ہیں سوال یہ انداز نہ ہوگا ڈن
آپ کی مرادی شہ جنت البقیع ہے
جی نہیں میرا فائنل ایڈریس انشاءاللہ وہی ہے ہم فی الحال مرادی شہ کچھ اور ہے
قریب گھوم رہے تھے وہ دور ہو گئے
ہتھیار ڈال رہے ہیں آپ نے ایام حج سے اس کا تعلق بتایا جنت البقیع کا کیا اور ہاں ہوا تھا جنت البقیع کا تعلق ایام حج سے ایام حج سے تو یہ بہت یعنی پانچ دنوں میں کچھ اس کا تعلق ہے تو جمبروں کی ٹھکائی بھی تو کرتے پانچ دن میں کیا کیا کرتے ہیں مشقل الحرام تو مسجد کا نام ہو گیا جلدی جلدی ناظرین بھی اس وقت سانس روک کے شاید سن رہے ہو پتا نہیں کیا جواب نکلتا ہے اچھا آپ لوگ بتائیں گے کون کون بتائے گا
میدان بھی نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گئی
ورنہ میدان عرفات کہہ دیتے ہیں
عرفات اور منا اور مزدلفہ یہ ادھر ہی حج کے ایام میں یا جمرات کی جگہ
جمرات بھی مقدس مقام ہے نہیں مقام تو منا شریف ہے نا لفظ میدان اس کے لیے اتنا بولتے نہیں ہے ہاں یہ اشارہ بھی مل گیا تقریباً
اب بتا دیں آپ میں تو گھوم گیا
جنت المعالی بھی ہے حدود حرم میں
حج کے ایام میں نہیں نا تو
حج کے ایام سے اس کا تعلق
جو
اس کے نام میں تال آتا ہے سب تو یہ تھے آج اٹھا رہے ہیں آپ بھی پہنچ گئے ہوں گے
میدان مزدلفہ
سوچ کے بولنا بپو
مزدلفہ کا میدان تو نہیں آتا نا اور دال تو مزدلفہ میں بھی آتا ہے اصل میں وہ کہیں گے مزدلفہ میدان تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں مزدلفہ
لفظ میدان اس کے ساتھ تو شہرت نہیں ہے
اچھا
میدان عرفات تو بولتے ہیں اس کے ساتھ شہرت ہے
آپ کی مرادی شہ مزدلفہ ہے
جواب درست ہے
اصل بہت دیر
اور کون شخصیت ہے جس کا مدنی کسوٹی کی جائے ہے کوئی شخصیت ہوشیار ہو گئے کوئی آپ نہیں اٹھا رہا ایک ہے شخصیت آپ کا کہہ رہا حاجی امین بھی شخصیت ہے حاجی امین قافلہ بھی شخصیت ہے ان میں عوام میں کوئی شخصیت نہیں ہے شخصیت کو عوام کہہ سکتے ہیں جی کون شخصیت ہے اب باپو شخصیت ہے لو باپو نے تو مائک ہی بول لیا
نہیں میں کچھ ہوئے ہماری تو سب سے بڑی شخصیت امیر علیہ سنت ہے
یہ جواب نہیں ہے نا مدنی کسوٹی تو شخصیت سے ہو رہی ہے نا چلو آپ ہی باپو آپ ہی شخصیت بن جائے ہے نا آپ تو بننا کیا ہے چلو آپ پہنچے
وہ کوئی مقام ہے
کہہ سکتے ہیں اسے مقام حرج نہیں
حرمین طیبین میں
جی ہاں اب تو حج کا پربہار موسم ہے
اس مقام پر جو ہے وہ حج کا کوئی رکن ادا ہوتا ہے؟
یعنی اس مقام کی حاضری کوئی حج کا رکن ہو، یوں کہنا چاہتے ہیں؟
جی، کہ حج سے اس کو نسبت ہے اس مقام کو.
تو رکن تو دو ہی ہے اصل، معلومات کے لیے عرض کر دوں. ایک تو ہے کعبہ شریف کا طواف، طواف زیارت، اس سے پہلے میدان عرفات کا وقوف. یہ دو حج کے رکن ہیں. تو ان مانو کر وہ رکن، وہاں کی حاضری رکن نہیں ہے.
حاجی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں؟
حاجی پہنچتے ہیں وہاں. صحیح.
وہاں رات گزارتے ہیں؟
رات بھی گزارتے ہیں، لیکن پہنچا گا کرشمہ،
کرشمہ دکھا دیں.
گھبرا گئے آپ، ڈرو مت یار.
ہاں جی،
مدینہ ہی آپ کا یار. باپو تو نہیں بولنا چاہیے، پابندی آ گئی. سید صاحب یہ بھول جاتے ہیں.
اس مقام پر آپ کی حاضری ہوئی ہے؟
یاد پڑتا نہیں ہوئی.
کوئی پہاڑ وغیرہ
وغیرہ؟
کوئی پہاڑ ہے؟
پہاڑ تو بہت ہیں. مکہ مکرمہ کے تو غالباً چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں.
وہ جو
پہاڑوں پہ مکان ہوتے ہیں،
وہ جو مقام ہے پہاڑ کے اوپر ہے،
اللہ بہتر جانے. کیونکہ میں قریب سے زیارت نہیں کی اس مقام کی.
میں جو پہنچ رہا ہوں جس جگہ پر، وہ جو پہاڑ کے اوپر ایک اس کے ایک نشان بنا ہوا ہے وائٹ.
ہاں سمجھ رہا ہوں، میں اندازہ ہو گیا تھا آپ وہیں پہنچیں گے. ہاں آپ کو پہنچنا بھی وہیں چاہیے، لیکن میری مرادی شہر وہ نہیں.
مکے شریف میں تو ہے، مکے شریف
آپ نے حرمین طیبہ کا ہاں کہلوا لیا ہے.
وہ مدینہ بھی تھا نا اس میں،
مدینہ کو مائنس کر بھی نہیں سکتے نا.
مکہ شریف، مدینہ شریف، مکہ شریف میں وہ مقام نہیں؟
جی نہیں.
مدینہ شریف میں؟
جی نہیں. سوالات کتنے ہو گئے؟
نو. آج ماشاء اللہ اچھی کسوٹی ہو رہی، مدنی کسوٹی. آپ کے ساتھ جائیں گے کبھی اس مکان کی زیارت کرنے؟
میں نے ابھی تک زیارت شاید ہی کی ہو، کی ہو تو برابر یاد نہیں ہے مجھے.
کوئی بڑا سا اشارہ مل جائے اگر.
اس وقت یار وہ تھکن کو بھی تھکن لگی ہوئی ہوتی ہے، پہنچ گئے. تھکن میری تھک چکی ہوتی ہے اور بس. تو یوں اس مقام کی زیارت کی ہمت
ہے.
میم آتا ہے ابتدا میں،
نون بھی آتا ہے اس میں؟
جی نہیں. منا شریف
ماشاءاللہ. میم کا اشارہ دیا، ایک
کو دال کا دیا تھا،
دال کا دیا تھا.
تو کسوٹی میں ایک کی شے دو کو پوچھی تو جا سکتی ہے نا، ہے نا؟ کیا پتا آپ کو کہ وہ میری مرادی شے کیا ہے.
مکہ شریف میں بھی اس مقام کی جو ہے وہ زیارت
نہیں؟ یہ ہمارے جو حاجی امین نے بھی نہیں کی ہوگی، حالانکہ تین بار حج کیا، دو بار کیا. ایک بار چل مدینہ، دو بار، ایک بار مل مدینہ.
سبحان،
دو بار مل مدینہ، یعنی یوں حرمین میں کہیں نہ کہیں ملے ہیں تین بار. یہ دیکھو حج کر کے بھول گئے.
حاجی امین صاحب کو ملا لوں اس میں کسوٹی میں؟
نہیں تو یہ تو منع کر رہے ہیں ان کو بھی کہ اس وقت تھکن عام طور پہ ہم لوگوں کی تھکن تھک چکی ہوتی ہے یہ ہماری قوم شاید مشکل ہے کہ زیارت سے مشرف ہوئی ہو الا ماشاء اللہ نیم بھی آتا ہے چلو اس کے بالکل متصل شین بھی آتا ہے اور بولو فوجی ایک فوجی پہنچنا شروع ہوئے بھائی اب یہ دعویٰ شروع ہوا پہنچنے کا اب مگر ضروری نہیں کہ پہنچے ہو
مسجد ہے
جی ہاں اب باپو اعلان کر دو
جی مسجد ہے مبارک مسجد مسجد مشعر الحرام
جواب درست ہے مشعر الحرام
مسجد مشعر الحرام
یہ اصل وہ پہاڑ ہے مشعر الحرام پہاڑ کا نام ہے تو اسی کے ساتھ یا اس کے اوپر اب یہ پتا نہیں ہے کہ اس وقت اتنی تھکن ہوتی ہے میلوں میل تک حاجی 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 لاکھوں لاکھ حاجی تو آدمی پہنچ نہیں سکتا جوان آدمی بھی نہیں پہنچ سکتا وہ پہنچ گیا اتفاق سے پہنچ گیا تو پہنچ گیا ورنہ ڈھونڈ کر جانا اور رات میں ایسا موقع نہیں ہوتا ڈھونڈنے نکلے گا تو پھر اپنی جگہ پہنچ نہیں سکتا بچھڑ جائے گا ہے نا اس لیے شاید ہی ہم میں سے کسی نے زیارت کی اس مسجد کی ہے وہ مسجد مشعر الحرام آپ لوگ بھی وہیں پہنچے تھے کون کر پہنچا تھا مشعر الحرام ماشاء اللہ ہے ماشاء اللہ چند ایک پہنچ گئے تھے انہوں نے تو بتا بھی دیا جی شین میں پہنچے تھے آپ
میں بھی چین میں
جی ماشاء اللہ اللہ سب کو نصیب کرے ابھی مشعر الحرام کی زیارت سر یہ مسجد غالباً قدیم نہیں ہے اصل پہاڑ ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں مشعر الحرام کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں ذکر ہے عند المشعر الحرام تو مزدلفہ میں ہے یہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
یہ زخم ہے طیبہ کا سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اسے سینے کی بابا جان اگر یہ مدینے کی چوٹ ہے تو کوئی کوشش کر سکتا ہے کہ اگر واپسی میں اگر اس کی علاج کروائے اس کا
یا جس سے بات سنا رہے ہیں کیا آپ آپ یہ حدیث سنا رہے ہیں یا کیا سنا رہے ہیں یہ آپ نے جو پڑھا یہ شعر تو نہیں ہے شاعر کو غش لگ جائے شاید اس طرح اس کے شعر کا کوئی حال کرے تو
یہ زخم ہے طیبہ کا کوشش یہ زخم ہے طیبہ کا
آپ ان سب سن لیتے ہیں نعت خوان ہے نا مشہور شعر ہے چلو یہ بےچارے گھبرا گئے ہوں گے
یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی
بابا جان اس شعر میں بتایا گیا کہ اگر دیکھیں کہ اگر مدینے میں کسی کو چوٹ لگ جائے تو کیا اس کا علاج کروا
چوٹ اور زخم میں فرق ہے چوٹ کا میرے ایک اور شعر ہے یاد ہے آپ کو نعت خواں یاد ہے آپ کو چوٹ کا شعر مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ
سبحان اللہ
باپا اگر یہ چوٹ بھی ہو اگر یہ زخم بھی ہو اگر دونوں کا ہو جائے تو پھر بھی علاج کروائے نہ کروائے وہ
جیسا جیسا عاشق
اللہ ہو
یا اشعار تو ہیں اظہار یہ حدیثیں تو نہیں یہ کہ اگر چوٹ لگ جائے زخم آ جائے قوت برداشت ہو تو باقی بھی رہے یہ ضروری نہیں خود ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں زخم اور چوٹ یہ بھی تو ہوتا ہے
آپ کے ساتھ یہ شاید کبھی واقعہ ایسا پاؤں میں
سن 80 میں ہوا تھا سن 80 میں سب چاروں طرف سمجھو کہ مسجد نبی شریف کی توسیع کے لیے وہ سڑکوں کو زخمی کر دیا گیا تھا کہ ہڈیاں اور ظاہر ہو رہی تھی زمین کی یعنی پتھر میں شاید انہی دنوں کی بات ہے میں مطلب ہاں سید قطب مدینہ کے آستانے کی طرف جا رہا تھا شام کا وقت ہوگا وہ تو ایک پتھر ابھرا ہوا تھا اس جگہ شاید وہ کھدائی نہیں ہوئی تھی اس جگہ پر لیکن ایک پتھر ابھرا ہوا تھا اس سے پاؤں جو تھا یوں میرے پاؤں میں جو تھا وہ تھوڑا سوجن آ گئی اور درد بھی ہوا چوٹ لگی تھی تو ایک استاری بھائی ہوتے تھے جو ہاسپٹل میں کام کرتے تھے میں نے کہا کہ یار یہ ملیں گے نا تو میں ان کو بات کروں گا میرے کوئی چوٹ آ گئی ہے چنانچہ وہ اتفاق سے مل گئے مجھے اسی دن ملے دوسرے دن ملے یہ یاد نہیں ہے مجھے ملے میں نے ان سے ذکر کیا گیا میرے ہی تو پاؤں سوجی ہے یہ ہوا ہے انہوں نے مجھے دعائے کی حکایتیں سنائی کہ مدینے کے زخم ہو جائے تو بزرگوں نے یوں کیا یوں کیا تو میں نے بھی میرا ٹھیک ہے یار اب نے علاج نہیں کرنا ہے میرا ذہن بنا پھر اب درد تھا میں لنگڑا کر باقاعدہ لنگڑا کر چلتا تھا مدینہ شریف میں اتنی آزمائش تھی لیکن اب وہ دوا نہیں لگانی تھی میں پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا لنگڑاتا ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے گلی کی چوٹ ہے اگر آپ بہتر سمجھتے کہ میں صبر کر پاؤں گا یا نہیں اگر میں صبر کر پاؤں گا آپ یوں مطلب یعنی کہ فرماتے ہیں صبر کر پاؤں گا تو پھر یہ بھلے میرے ساتھ زندگی بھر رہے یہ چوٹ اور اگر آپ کو یوں ہے کہ یہ صبر نہیں کر سکے گا تو پھر آپ علاج بھی کر دیں اس کا ٹھیک کر دیں اس کو تو خیر میں کتنے دن میں ٹھیک ہوا یہ یاد نہیں ہے میں ننگے پاؤں گھومتا تھا مدینے کے لیے میں اور جوانی تھی اور ان دنوں گرمی کی بھی حاضری بہت تھی تو وہ سکائی بھی خود بے خود دھوپ میں ہوتی رہتی تھی تو الحمدللہ مطلب یہ پاؤں پھر آہستہ آہستہ ترکیب میں آ گیا ورنہ واقعی یہ کہ صبر مشکل ہو جائے آدمی کو اب لنگڑا کر وہاں تو چلو چل لیے لیکن یہاں پھر ہر ایک پنچاپ بھی کرے نا کیا ہو گیا چلنا پھرنا کام کاج آزمائش یوں سرکار نے کرم فرمایا میں نے کوئی دوا نہیں لگائی اس پر خود ہی ٹھیک ہو گیا سرکار نے ٹھیک کر دیا طبیبوں کو طبیب نے الحمدللہ
مر ہی جا میں اگر
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بابا محمد نعمان رضا عطاری باب المدینہ کراچی کو رنگ سرچ کر رہا ہوں
بابا میرا سوال یہ ہے کہ ذوالحجہ کے الحمدللہ آمد آمد ہے اور لوگ منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں, جانور لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. بابا کچھ ایسی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ 50-60 ہزار میں 1.5-2 لاکھ روپے کا جانور لے کر آؤں. اب منڈیوں میں جب وہ جاتے ہیں تو بڑے بڑے جانوروں کو پریشان کرنا, بیچارے بیچنے والوں کو پریشان کرنا, اور ایک ادھم مچا کے رکھتے ہیں. اچھا اب جب جانور لے کر محلے میں آتے ہیں تو وہ بیچارے سے صحیح چلا بھی نہیں جاتا جانور سے, اور اگر بڑا لے کر آ جاتے ہیں تو غرور تکبر, دیکھ بیٹا میں کیسا جانور لے کر آیا ہوں, لا کے دیکھا اگر ہمت ہے تو ایسے. اور اس طرح کا پاپا سوچ ہے, اب ایسے اسلام بھائیوں نے کیا مدی مشورہ ہے,
کیا حکم کیا لگے گا؟ سوال جو کیا آپ نے اس میں کوئی شرعی حکم لگے گا ایسے شخص پہ جو سستا جانور ڈھونڈ رہا ہے منڈی میں, اور 2 لاکھ والے کو بھی یہ خواہش کرتا ہے کہ 50 ہزار میں مل جائے, تو شرعی کیا حکم لگے گا اس پر؟ اگر وہ لانے کے بعد چل نہیں پاتا اس میں اس کا کیا جرم ہوگا خریدار کا, بلکہ اس کا تو دل جلے گا کہ یار چل نہیں پا رہا. اور اگر کیا اگر یہ کسی کو کہتا ہے کہ دیکھ میں کیسا جانور لایا, اس پر بھی کوئی شرعی طور پر تو کوئی وہ اس پر قلم لگے گا نہیں, یعنی کہ گناہ نہیں ہوگا اس پر. البتہ یہ کہ اب یہ جو جانوروں کو دیکھ رہا ہے تو جا کے تو یہ بھی ضرورت ہے نا اس کی کہ شاید سستا مل جائے, تو اس نیت سے اگر وہ منڈی گھومتا ہے اور بڑے بڑے جانوروں پر ہاتھ رکھتا ہے تو شرن تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں گناہگار نہیں ہے. جو بھی آپ نے سوال میں کیا نا اس میں کوئی مجھے تو کوئی گناہ والی بات نہیں لگی, یہ تو سبھی اس طرح کر رہے ہو, دیکھ بھال کر لینا چاہیے کہ تاکہ بندہ ٹھگا نہ جائے. اور کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہو جو گناہ والی ہو وہ پوچھ لیں تو میں شاید آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں.
بابا گناہ والی بات یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ منڈی میں جا کے ادھم کرنا جانوروں کو پریشان
بازی کرتے ہو, آپ نے کہا میں پی گیا, یہ ادھم بازی کس کو بولتے ہیں؟ کیا ادھم بازی کرتے ہیں؟
ادھم بازی سے مراد یہ کہ منڈی میں جانا, 4-5 لڑکے ہوتے ہیں, گوالوں کو پریشر رائز کرنا, جانور کو لاتے مار کے اٹھانا, اور بس یہ سوچ ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ 50-60 میں مجھے نا 1.5-2 کا جانور مل جائے. اور وہ بےچارا گوالا ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار میں پنجاب سے آیا ہوں, اندرسن سے آیا ہوں, کراچی.
گوالا کس کو بولتے ہیں؟
بابا یہ جو بےچارے بیچنے والے ہوتے ہیں.
آ رہے نا گوالا اس کو بولتے.
بابا جانور میں ایپ بھی نکال رہے ہوتے ہیں, بلا وجہ کے ایپ نکال رہے ہوتے ہیں, حالانکہ جانور ماشاء اللہ بہت اچھا ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے, یہ سوچ یہ کہ بس یہ کراچی میں آیا نا, ان کو وہ تھوڑا دباؤ اور یہ ہمیں سستا جانور دیں. یہ
4-5 جنے گئے اور جانور کو لات مار کے کھڑا کیا, اس کو دم بازی تو نہیں کہتے؟ اب کیا جانور کو لات مار کے نہیں اٹھائے, گود میں اٹھا کر کھڑا کرے, کیا کرے یار؟ پہاڑ جتنا جانور تھا تو پاؤں سے کر کے اٹھاتے, اس میں ظاہر ہے کیا لاتے اس طرح ماری کے اس جانور کی توہین کی جا رہی ہے یا اس کو ایزا دی ہے الگ بات. میں جانور تو بچے کو اٹھاتے لات مار کے, بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم مبارک سے کسی صحابی کو اٹھایا نماز کے لیے, تو خیر وہ صحابی تھے, اس آقا ہیں, ہم کسی کو لات مار کے نہیں اٹھائیں. لات مارنا ہوا نہیں پایا جائے گا, یعنی پاؤں مبارک سے اشارہ کیا, تو یہ کہ وہ ہے نا وہ ٹھوکر لگا کے یوں ہے, ایک شعر بھی ہے نعت کون یاد ہے وہ, جس میں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, یہ تو پہاڑ کو ٹھوکر سے نوازا اور اپنے دل کے لیے بھی اس میں اعلیٰ حضرت نے کہ اس کو بھی ٹھوکر لگائیے.
ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے
کہ وہ ایسے ہی سرکار کا ذکر خیر ہو گیا, تو اگر جانور کو یوں لات مار کے ہلکا پھلکا جو لوگ اٹھاتے, بچوں کو بھی اٹھاتے, بچوں کو پیار کرتے ہوئے بھی لاتے مارتے, لیٹا ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے, اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ توہین کے انداز میں جانور کو لاتے مارنا یا اس طرح لاتے مارنا کہ جس کا جانور ہے اس کو ایزا ہو, دل دکھے اس کا, وہ الگ صورت ہے.
اچھا بابا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ عموماً جانور کے لات ماری, جانور اٹھا, اس نے غصے میں ٹکر گھمائی, کبھی یہ تو بڑا مارنے والا ہے بھائی چھوڑو. اچھا پھر یہ سمجھ یہ ہوتی ہے, اب جانور اٹھا, ارے یار یہ تو بہت سوکھا سا ہے.
میں نے آپ کو سوالات کو طول دینا ہے اپنے سوال کو. اگر سوکھا جانور ہو تو کیا اس کو گیلا کہے, کیا کہے؟ بہرحال کہ جیسا موقع جیسی بات, اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کے جانور والا جو ہے بیچنے والا اس کا دل دکھتا ہے, اور واقعی وہ بعد میں دل دکھانے والی ہو جب تو گناہ ہے, ورنہ ہر صورت میں دل دکھنا گناہ کا سبب نہیں ہوتا. کہ بعض اوقات بندہ, ایک تو ہوتا ایزا, کسی کو ایزا پہنچانا, ایک ہوتا تعزی, نہیں ایزا اپنے پر اوڑھ لینا, دل اس سے بھی دکھتا ہے, لیکن اس دل دکھنے میں سامنے والا جو ہے وہ قصوروار نہیں ہے. 10, 11, 12 ذوالحجت الحرام, 14 اگست اسی کے بیچ میں آ رہی ہے, ایک چھٹی ہماری ماری گئی ہے, قوم کی ماری گئی, بلکہ تو ہماری مدنی کافیوں کے حساب سے ماری گئی. تو ویسے بھی پچھلے سالوں بھی یہ ترغیب دلائی گئی تھی کہ 10, 11, 12 ذوالحجہ, عید, عید کا دوسرا دن اور تیسرا دن, یہ مدنی قافلے اس کے کی ترکیب ہو. اور اب وہ جدول جو ہے اس میں تھوڑا فرق رہے گا, قربانی کھالے اکٹھی کریں اس دوران, گھر نہیں جانا ہے, مدنی قافلے میں ہی آپ کا مدنی قافلہ ہی شمار ہوگا, تو اس میں قربانی کھالے اکٹھی کریں, اور باقی وقت جو ہے وہ مسجد میں اپنے مدنی قافلے کے جدول کے مطابق گزاریں. یہ قربانی کے دن میں آپ سے قربانی کا سوال ہے, وقت کی قربانی, نفس کی قربانی. نفس جائے گا گھر میں, کب آپ سموسے کھائیں, باربیکیو, بوٹیاں کھائیں, تو بوٹیاں تو عام طور پہ یہ باربیکیو تو عید کے بعد ہی ہوتا ہے, 3 دن کے بعد, تو بوٹیاں گھر والے رکھ لیں گے فریج میں, آپ قربانی دیتے ہیں. 3 دن کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں, خوب قربانی کھا لیں, بھی اکٹھی کریں. ماشاء اللہ کیا بات ہے, اتنے سارے, اللہ واہ بھائی, سبحان اللہ. یا اللہ, جو اس سال 3 دن مدنی قافلے میں 10, 11, 12 ذوالحجہ کو سفر کرے, اپنے کرم سے ان کو کسی نہ کسی ساتھ منا میں, مکہ شریف میں, مزدلفہ میں بقرعید گزارنے کی سعادت نصیب فرما. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمت کریں, عیسائی بہنیں بھی اگر اپنے محارم کو تیار کریں اور سفر کروانے میں کامیاب ہو جائیں, ان کے حق میں بھی اللہ یہ دعا قبول فرما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نوازش خان, درجہ دورۃ الحدیث شریف. میرا سوال عرض یہ ہے کہ یہاں مرشدی طواف کر رہے ہیں پہلی منزل پر, 3 چکر پورے کر لیے ہیں, اب دیکھا نیچے مطاف میں رش کم ہو گئی ہے, اوپر تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اب یہ لگتا ہے کہ اوپر چکر پورے نہیں کر سکیں گے کیونکہ چکر بہت لمبا ہوتا ہے اوپر, تو اب دیکھا نیچے رش کم ہے, تو اب بقیہ 2 چکر ہیں, 3 چکر ہیں, کیا وہ نیچے وہ ان کو مکمل کر سکتے ہیں؟
سر کر تو سکتے ہیں, طواف تو کعبے کا کرنا ہے نا, اوپر سے کرنا نہیں چاہیے یہ, کیونکہ مشقت بہت ہے اوپر سے, بہت ہی. میں خود آزمائش میں ہوں کہ میرے کو شاید ویل چیئر میں اگر کرنا پڑا تو میرے چلانے والے کا کیا بنے گا. چل مدینہ کے قافلے والوں کو سمجھایا تو یہ تو سمجھ گئے تھے اسے بظاہر تو کچھ, کہ ہاں یار ڈر بھی گئے ہوں گے کہ ہم دیوان کی دکھائیں گے اور ویل چیئر کے ساتھ جوش میں چل بھی جائیں گے تو وہی 3 پھیرے والے جیسا حال ہوتا ہے, یہاں چلنے کا تجربہ نہیں ہے تو وہاں پھر ویل چیئر کے ساتھ کیسے دوڑیں گے چلیں گے کیا ہوگا. ہاں کم از کم یہ کہ جو چلا رہا ہے اس کو کمپنی شاید مل جائے گی کہ باری باری چلائیں, پھر وہ بھی تھک تو جائے گا نا چلانے والا, جی بول جائے گا. مجھے تو اس دن وہ 3.5 کلومیٹر کا حساب بتا رہے تھے, مجھے تو 7-8 کلومیٹر لگتا ہے, بہت بڑا راؤنڈ ہے, 1 کلومیٹر سے کم مشکل ہے. یعنی میں جب صحیح چل سکتا تھا تو میں نے اندازہ لگایا تھا کہ نارمل چال سے 12 منٹ میں کلومیٹر مجھے یاد پڑتا ہے میں چل لیتا تھا. یعنی ویسے یہاں میں یہاں کی بات کر رہا ہوں کراچی کی, وہاں کا تو طواف میں چونکہ رش ہوتا ہے تو اس میں منٹ کا اور یہ حساب مشکل لگ جاتا ہے, اسٹاپ ہو جاتے ہیں بھیڑ میں, بندہ جام ہو جاتا ہے. یہاں یہ بہت بڑا راؤنڈ ہے, اللہ کریم آسان کر دے گا. شروع میں جو نیت کی جاتی ہے نا اس میں یہ بھی دعا ہے, یسر کی بھی دعا ہے کہ یہ آسان ہو جائے طواف. وہاں دعا قبول ہوتی ہے, یہاں بھی قبول ہوتی ہے. دوبارہ لے کے انشاءاللہ یاد رہا, دعا کرنا اور دعا کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی تو انشاءاللہ آسانی بھی ہو جائے گی. دعا بھول گئے تب بھی اللہ کریم اپنے کرم سے آسان کر دے گا, لوگ کر ہی رہے ہوتے کرنے والے. ویسے اوپر کی ہرس کرنے والے کریں گے, مدنی ہمارے چل مدینہ قافلے والے بھی شاید ہو سکتا ہے دیوانگی میں کوئی کوئی کر لے, بعد میں اپنے کو پوچھنا نہیں چاہیے گا, پچھتا تو نہیں رہے ہو, پوچھا ہوا ہی نہیں, بس سمجھ جائے جب کر رہا ہوں نا سمجھ جائے چھیڑے نہیں اس کو. اچھا, اور دیوانے جو نا دنیا بھر جاتے ہیں شاید یہ مسئلے کریں گے, یہ جوش میں اگر وہ ہجوم کریں گے پھر ہو سکتا ہے اس طرح سے ڈراپ ہونا بھی شروع ہو جائے. اللہ بہتر جانے, جوش میں بعض وقت آدمی کر بھی لیتا ہے لیکن یہ بھی سوچ رہا ہے کہ طواف کے بعد سعی بھی ہے, جاتے ہی جو عمرے کا طواف ہوگا اس کے متصل سعی متصل سنت ہے. اب کوئی تھکن ہے عذر ہے تو کوئی حرج نہیں, اگر کچھ آرام لے کر یا تھکن دور کر کے یا استنجا وغیرہ کرنا ہے کر کے بھی کر سکتا ہے. دوبارہ لے کے وہ سعی بھی کرنی ہے, وہ بھی ظاہر کم ہے, وہ بھی ایک کام ہے, مشقت والا کام ہے. ہم لوگوں کو اس لیے مشقت زیادہ ہے کہ پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے, اسکوٹر کار. جن کو حج کرنے کے لیے جو گئے تو وہ تو اب ان کو تو عادت کیا, بےچارے مر کھپ کے چل ہی رہے ہوں گے, گھر بھی دور ہوتا ہے حرم سے کئی کلومیٹر, تو اس میں بھی آنا جانے میں لگ جاتے ہوں گے, گاڑیاں اور ٹرافک سب بند ہوتا ہے چاروں طرف, کورڈ پیدل جانا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ یہ کورڈ ایریا بڑھاتے ہیں, پہلے جیسے اتنا کور کیا, اب ان کو پتا ہوتا ہے کہ حاجی کتنے دن میں بڑھیں گے, بڑھیں گے روز بڑھ رہے ہوتے ہیں, روز چاروں طرف سے فلائٹیں آ رہی ہوتی ہیں, تو یوں یہ کورڈ ایریا بڑھاتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کافی ایریا کور کر لیں, گاڑی نہیں جا سکتی, یہ بھی ضرورت ہے, غلط نہیں کر رہے صحیح کر رہے. گاڑیاں اور پبلک ساتھ جائے گی تو دن کے 100 ایکسیڈنٹ ہوں گے, ان کو وہ نمٹائے گا, لوگوں کو حاجیوں کو تکلیف ہو جائے گی. پیدل یہاں پیدل کا سارا سال عادت رکھنی چاہیے, اسی نیت سے کہ کبھی حج نصیب ہوا تو آسانی ہو جائے گی, اور صحت کے لیے بھی مفید ہے پیدل چلنا, بہترین ایکسرسائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد رضوان افضل درجہ دورۃ الحدیث شریف. یا سیدی, سوال یہ ہے کہ ایک تعداد ایسی ہیں کہ جو رمضان میں فرض روزے رکھنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں, تو کیا ان روزوں کے برکت سے نفل روزے رکھنے کی بھی عادت بنانی چاہیے تاکہ اگلے سال جب آمد رمضان ہو تو روزہ رکھنا ہمارے لیے دشوار محسوس نہ ہو؟
ماشاءاللہ, ہاں نفل روزے کچھ نہ کچھ رکھنے چاہیے, ہر پیر شریف کا روزہ سنت ہے, جمعرات کا بھی سنت ہے, تو یوں سنت روزے رکھیں, یا مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے روزے کہلاتے یہ رکھ لیں. بڑی راتیں بڑے دن جو آتے ہیں جن میں روزے فضائل ہوتے ہیں جن کے, ان کو بھی حاصل کرنا چاہیے. روزے وقتاً فوقتاً رکھتے رہیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ رمضان شریف میں بھی آسانی ہوگی کچھ نہ کچھ. جو پورے سال ایک بھی روزہ نہیں رکھتا نا, اس کا رمضان شریف کا پہلا روزہ جو ہے نا, یہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزن اس کو پڑ جاتا ہوگا, سر دکھ جاتا ہوگا اور شاید کیا ہو جاتا ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ آپ کے سینے پہ جو کارڈ سارا سال ہی لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا مضمون ماہ رمضان والا ہے، حالانکہ یہ رمضان کا مضمون ہے اور کارڈ سارا سال لگا ہوتا ہے.
ابھی رمضان شریف کو رخصت ہوئے پورے دو مہینے نہیں ہوئے،
نہیں،
اور آپ نے سارا سال دیکھ کے سے لیا، کیا شان ہے. رات بھی کافی گزر چکی ہے، یہ رمضان شریف کی محبت کی نشانی ہے. یاد رمضان ہے، اس میں میں لگا لیتا ہوں کبھی مدنی مذاکر، ہر وقت تو نہیں لگا ہوتا، کبھی کبھی لگا لیتا ہوں. یہ بھی سارا سال نہیں، ابھی تھوڑا جوش ہے سمجھو، پھر وہ جشن ولادت آئے گا تو اس کا لگ جائے گا، گیارہویں شریف آئی تو اس کا لگ جائے گا انشاءاللہ. نصیب ہو، تو کچھ پتا نہیں ہے، کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ زندگی کتنی باقی رہ گئی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پہلے باپا جان، ہم پنجاب سے آئے ہیں، ہم 12 ماہ کے مسافر ہیں، 12 ماہ مدنی قافلے کا مسافر ہیں. ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس کس جانور کی قربانی کی تھی؟
آپ کتنے اس ٹائم بھائی تشریف لائے؟
3.
ماشاء اللہ، مرحبا. یہ اپنے قربانی تو چت کبرے مینڈے کا تذکرہ ہے، دمبے کا تذکرہ حدیث شریف میں، اور اونٹ کا نہر کرنا، یہ بھی خاص کر حجت الوداع کے موقع پر اس کا ذکر خیر ہے. یہ 2 کا تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حکمت کیا ہے؟ اور عموماً یہ ورڈ بولا جاتا ہے کہ حکمت عملی سے کام لیں، حکمت عملی اپنائیں، کیا یہ حکمت، یہ حکیم جو معجون وغیرہ دیتے ہیں، یہ حکمت ہے؟ حکمت کیا ہے، اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں.
جملے سے واضح ہو جاتا ہے کہ حکمت سے کام لیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی یعنی بے وقوفی کر رہا ہے اس کو کہا حکمت سے کام لیں، تو بے وقوفی تو واقعی جوڑے حکیم صاحب کے پاس، میں حکمت سے کام لے رہا ہوں، 2-4 معجون کھا لوں. دانائی سے، سمجھداری سے، عقل مندی سے کام لے، حکمت سے کام لے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابو معاویہ محمد عاصم اتاری، درجہ تخصص الحدیث. پاپا، کوئی حاجی اعلیٰ احرام میں ہو تو وہ کپڑے کے علاوہ ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ وغیرہ، پسینہ وغیرہ پوچھ سکتے ہیں؟
جی نہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم.
اے حاجیوں رو
جتنے جہاں بھر کے آلام مدینے
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله
شاہ طار پر ہے آن رحمت کی رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا